الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم زدنا نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم بما هو أهله زد الأنبياء كلهم خيرا وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. بزرگوں اور پیارے بھائیوں, دین کی بات یہ دین کے کام کے لیے سنی جاتی ہے, فائدہ ہے تجارت کی بات تجارت کے کام کے لیے سنی جائے گی, علاج کی بات علاج کے کام کے لیے سنی جائے گی, اور دین کی بات دین کی بات دین کے کام کے لیے سنی جائے گی, اور کوئی کام اور کوئی مطلب اس سے نہیں. اس لیے بشارت ان لوگوں کو تھے کہ جو دین کی بات کو اس لیے سنیں. فرمایا فبشر عباد الذین یستمعون القول فیتبعون احسن اولئک الذین هداهم الله واولئک هم اولو الالباب. بشارت تو خوشخبری تو بندوں کو ان سے بندے جو اللہ کی بات کو جان سے سنتے ہیں, ارادے سے سنتے ہیں. دونوں ضروری ہے, جان بھی ہو ارادہ بھی ہو. ایسے نہیں کہ بات کانوں پر سے آتی ہے جاتی ہے, جیسے آج کل ہے بہت آوازیں آتی ہیں کانوں پر, ایسا نہیں. کیونکہ بات کو جان سے سنتے ہیں, ارادے سے سنتے ہیں. جہاں تو سیکھنے کا ارادہ عمل کا یہ مطلب ہے. جہاں جہاں یہ تو سمجھنا سیکھنے کے لیے, اور ارادہ یہ ارادہ اس پر عمل کرنے آئے. تو اس کو بتا کے بشارت دو ان بندوں کو جو بات سنتے ہیں, جسے کہ دھیان سے ارادے سے سن کر کیا کرتے ہیں, کیا کرتے ہیں, جسے ہم کرتے ہیں. سن کر کے اس کو مشینوں میں نہیں بھرتے ہیں, کیونکہ دین مشینوں کے لیے نہیں اترا ہے. اور مشین بھی دین جو ہے دین کی ترقی کے لیے نہیں ہے, وہ تو سہولت کے لیے. مشینوں کا موضوع صرف سہولت اور کچھ نہیں. دین تو میرے بھائیوں دینوں کے لیے اترا ہے, وہ زندگیوں کے لیے اترا ہے. اس لیے دعاؤں میں یہ دعا مانگی ہے, اللہم اقبل بقلبی الى دینك, اے مولا مجھ کو میرے دل کے ساتھ دین میں لگا. جب دل میں دل ہی دین میں لگ گیا پھر کہیں نہیں جائے گا, اور دل ہی نہیں لگا ہے تو پھر کچھ نہیں کرے گا. دل ہی نہیں لگا تو کچھ نہیں کرے گا دین کے لیے. تم کہیں گے دل ہی لگا ہے, اور دل لگ گیا تو پھر اس کے سبب کچھ نہیں کرے گا. اللہ صاحب فرماتے ہیں مجھے کچھ نہ کہو, مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آتا. ایک آدمی نے پوچھا لال قلعے کے بارے میں, کہتے ہیں لال قلعہ کہ میرے یہ علوم ختم ہو گیا. تم کیا دل میں یہی بات اتر گئی, تیسری دعا ہے اللہم اقبل بقلبی الی دینک، یا اللہ مجھے اپنے دل کے ساتھ دین میں لگا دے، بس پھر کوئی خطرہ نہیں ہے کہ دل ہی اس میں لگ گیا، وہ دل جدی لگتا نہیں باولا ہے. حضرت فرماتے ہیں مادہ تشریف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے کہ دل باولا ہے، کہیں بھی لگ جاوے کہیں بھی پلٹ جاوے، یہ باولا ہے. اس لیے اس کو لگانا پڑتا ہے دل کو، لگتا نہیں ہے لگانا پڑتا ہے. اس لیے میں نے نظر کیا کہ مشینوں پر دین نہیں نازل ہوا، دلوں پر دین نازل ہوا. قرآن کریم اور وحی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب پر آتی تھی، تو وحی اترتی تھی وہ کہاں اترتی تھی؟ آپ کے قلب پر اترتی. ایسے ہی دین کی جگہ جو ہے وہ دل ہے، ایمان کی جگہ دل ہے، خدا کے خوف کی جگہ دل ہے، کفر کی جگہ بھی دل ہے اور نفاق کی جگہ بھی دل ہے. کفر کی جگہ دل ہے اور نفاق کی جگہ وہ بھی دل ہے، اس کا دار و مدار ہے. اس لیے کو سمجھنا ہے تو تین دلوں کے لیے نازل ہوا، اس لیے ہم کو اللہ تعالیٰ نے دین کا پابندی ہونے کا حکم دیا ہے اور دین کی حفاظت کا بھی حکم دیا، نماز کی پابندی کا بھی حکم دیا، نماز کی حفاظت کا بھی حکم دیا. نماز کی پابندی کا حکم ہے اقام تقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، اور نمازوں کی حفاظت کرو، حافظ وعدل صلوات، نمازوں کی حفاظت کرو، سلمان جان کی حفاظت کرتے ہو، نمازوں کی حفاظت کرو. تو اصل میرے دوستو دین ہے، جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہم کو پیدا کیا، اور دین حاصل ہو جائے اس کے لیے آخرت کی فکر ہے. جتنی آخرت کی فکر ہوگی، آخرت بنانے کی فکر ہوگی، اتنا آدمی دیندار بنے گا. آخرت کی فکر ہی نہیں ہے تو بڑا ہوگا لکھا ہوگا پھر بھی کام نہیں کرے گا، تو بالکل آخرت کی فکر نہیں. اس لیے میرے بھائیوں، تمام دینی طاقتوں کے لیے سب سے زیادہ ضروری ہر آدمی کے اندر آخرت کی فکر، کہ میری آخرت بن جائے، میری آخرت بن جائے، میری آخرت بن جائے. اس کی برکت سے اس کی دنیا بھی آسان ہو جائے گی. اور لوگ آخرت کی طرف نہیں ہے تو دنیا کی الجھنوں میں زندگی بلجھ جاتی ہے، اور جو اپنی آخرت کی فکر کو فکر بنا لے گا، اللہ تعالیٰ اس کو دنیا کی الجھنوں سے محفوظ رکھے گا، بلکہ برکت آئے گی. اس لیے اصل مسئلہ ہے ایمان اور آخرت، یہ اصل مسئلہ ہے. جتنا یہ مسئلہ اپنی اصلیت رکھتا ہے، اتنی ہماری طرف سے اس کی طرف سے غفلت بھی ہے کہ ایمان میں تو ہوں مسلمان، ایمان پر تو یہ ہو گیا اور کہ نماز پڑھتا ہوں، نمازی ہوں، ٹھیک ہے، لیکن کسی سے پوچھو کہ اتنا کافی ہے؟ بدن کی تندرستی کے لیے بھی، بدن کی صحت کے لیے بھی کچھ چیزیں مقرر ہوتی ہیں کہ اتنی ہونی چاہیے، خوراک اتنی ہونی چاہیے، دوا اتنی ہونی چاہیے، مریض اتنا ہونا چاہیے، حیثیت کی مقدار ہوتی نہیں ہوتی. تو زندہ بننے کے لیے، آخرت بننے کے لیے کتنا دن ہونا چاہیے، یہ بھی تو جاننا چاہیے کہ زندہ بننے کے لیے، آخرت بننے کے لیے کتنا دن ہونا چاہیے. کسی ملک میں جاؤ تو کتنا پیسہ لے جانا چاہیے، اور کیا کیا چیزیں ہونی چاہیے اس ملک میں جانے کے لیے. اگر ان چیزوں کے ساتھ نہیں گیا تو اس ملک میں جا بھی نہیں سکے گا، اور جائے گا تو پریشان ہو جائے گا، پرنتو جا نہیں سکے گا اور گیا تو پریشان ہو جائے گا. ایسے ہی میرے دوستو ہماری زندگی کا اصل مسئلہ جو ہے وہ آخرت بنانے کا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت صاف لفظوں میں یہ بات فرمائی کہ ان دنیا خلقت لکم وانکم خلقتم للآخرہ. دنیا کو اللہ نے تمہارے لیے پیدا کر دیا جینا ہے. یہ کیا ہے؟ اللہ کا انعام کہ اللہ نے دنیا کو ہمارے لیے پیدا کر دیا. ہمارے پیدا ہونے سے پہلے زمین آسمان چاند سورج پھر زمین سے اگنے والی زمین سے نکلنے والی چیزیں وہ سب ہمارے لیے اور کسی مخلوق کے لیے نہیں. اور کسی مخلوق کے لیے کسی جن کے لیے کسی فرشتے کے لیے کسی مخلوق کے لیے یہ سب ہمارے لیے. یہ بشارت ہے کہ اللہ نے دنیا کو تمہارے لیے پیدا کر دیا. دنیا کی چیزیں آپ کی خدمت کرے گی آنے آپ کی خدمت کرے گا. قسم کا جانور ہے وہ لیکن آپ کا کہاں ہے تو آپ کا پابند ہے کیونکہ اس کو خدمت کرنے کے لیے پیدا کیا ہے. جو اس سے خدمت لے گا یا اس کی خدمت کرے گا سمجھ میں نہیں بات. جو اٹھاتے ہیں اسے کماتے ہیں. ہمارے نظام الدین میں پہلے عید کے دن ہاتھی آتا تھا وہیں دروازے پر وہ لے کے آتا تھا. وہ شروع مسلمانوں کی عید ہے تو بچے اس پر سوار ہوتے تھے 50 پیسے دے کر. پچاس پیسے اور بچے کیسے ڈالتے تھے یوں ہاتھی کے سامنے سیکھ کے تو وہ اٹھا کے اوپر دیکھ رہا ہے وہ گانچ کھاتا ہے گانچ بھی رکھی ہوئی گانچ تو کھاتا ہے پیسہ اوپر دیتا ہے. یہ آنکھوں کی بات کر رہا ہوں. یہ کیوں؟ تو یہ دراصل وہ اس کا کمال نہیں ہے ہاتھی والے کا. اللہ نے اس کو مسخر کیا ہے کو تصویر کہتے ہیں. تصویر کا ترجمہ قرآن شریف میں یہ ہے کہ اس کو تمہارے کام میں لگایا ہے. وہ تمہارا کام کرے گا. پیسہ ہے تو اوپر دے دے گا گھاس ہے تو خود کھائے گا. یہ سب اللہ کی تصویری طاقت کا اثر ہے. اس کا مالک کا اثر کوئی نہیں ہے. وہ جو بیٹھا ہے وہ تو ہاتھی کا محتاج ہے. وہ تو خود ہاتھی کا محتاج ہے. ہاتھی سے کم ہوتا ہے. اس کو تسخیر کہتے ہیں. تسخیر کا مطلب یہ ہے کہ سب چیزوں کو تمہارے کام میں لگا ہے. سمندر کو تمہارے کام میں لگایا ہے. صبح سرد کو مل پا سمندر کو تمہارے کام میں لگایا. سمندر دیکھا آپ نے؟ بہت کم لوگوں نے دیکھا ہوگا. ہم بمبئی سے جاتے تھے پانی کے راستے سے جمع ہوا 50 سال پہلے کی بات ہے. سمندر نظر آتا تھا. سمندر سمندر جہاں جا کے بڑھ جاتا تھا تو دنیا نظر نہیں آتی. پانی پانی سمندر کتنی بڑی مخلوق ہے. کتنا بڑا خزانہ ہے پانی کا, وہ پھر پانی پتہ نہیں کیا کیا چیزیں ہیں, ہزاروں قسم کی مخلوق اندر ہیں, اوپر رہی ہے جیسے زمین پر ہم اور آپ سب ساتھ مخلوق پڑ رہے ہیں. تو فرماتے ہیں کہ سمندر کو ہم نے تمہارے کام میں لگایا ہے, تو ہماری کشتیاں سمندر کے پانی کو پھاڑتی ہوئی جا رہی ہے. اگر پھول کو مواد کے رکھ لیے اتنی کشتیوں کو دیکھو گے کہ وہ پانی کو چھیڑتی ہوئی چلی آ رہی ہے. کیوں؟ یہ سب اللہ نے تمہارے لیے کیا ہے, پابند کیا ہے. یہ مثالیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے تمام چیزوں کو کام میں لگایا ہے. یہ الگ بات ہے کہ ہم وہ کام کو نہ جانیں, کوئی سمندر کیا کام کرتا ہے. کہ جو لوگ سمندر کو جانتے ہیں وہ لوگ سمندر سے کام لیتے ہیں, سمندر سے فائدہ اٹھاتے ہیں. ان کو پتا ہے کہ سمندر کیا چیز ہے, کسی زمین سے فائدہ اٹھانے والوں کو زمین کیا چیز ہے, زمینوں کے لیے لوگ لڑتے ہیں. کیونکہ ان کا نفع نقصان ان کے سامنے کھلا ہوا ہے. اللہ نے ہر چیز کو ہمارے کام میں لگایا ہے. جب ہر چیز کو ہمارے کام میں لگایا ہے تو ہم کو کس کام کے لیے پیدا کیا ہے؟ یہ قدرتی سوال پیدا ہوتا ہے. یہ ساری چیزیں ہمارے کام کے لیے, ہمارے نفع کے لیے, تو ہم کس کام کے لیے؟ اس لیے اللہ تعالیٰ نے آدمی کو پہلے تو عقل دی, یعنی یہ پیدا کر کے عقل دی. عقل کس کے لیے دی ہے؟ کہ عقل پابند ہونے کے لیے دی ہے. عقل پابند ہونے کے لیے دی. جانور میں عقل نہیں ہے, وہ پابند بھی نہیں ہے, وہ گلے میں بھی گر جاتا ہے. کیوں؟ اس میں تو عقل نہیں ہے, یہ گڑا ہے. تو ہم کو عقل دی ہے. کہ عقل کیوں دی ہے؟ کہ عقل پابند ہونے کے لیے دی ہے. عقل شرارت کے لیے نہیں دی ہے. اب تو عقل سے شرارتیں ہو رہی ہیں. ہاں, ملاوٹیں ہو رہی ہیں, دھوکے دیے جا رہے ہیں عقل سے. چالا کیا کہ عقل اس لیے نہیں دی, کہ عقل جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کے لیے دی ہے. اس کے لیے دی ہے, اللہ سے ڈرنے کے لیے دی ہے. فتقون یا اولی الالباب, اے عقل مندو مجھ سے ڈرو. کیوں فرما رہے ہیں؟ اللہ کہہ رہے ہیں اے عقل مندو, کیونکہ اللہ نے دیوانے کو نہیں پیدا کیا, ہم کو عقل دیا. وہ کوئی دیوانہ پیدا ہوتا ہے؟ ورنہ سب کو عقل ملی ہے. تو عقل دے کر کے یہ بھی حکم دیا ہے کہ بتکوں نے یا اولی الالباب, اے عقل مندو مجھ سے ڈرا کرو, میری نافرمانی سے بچا کرو. بتکوں کا مطلب یہ ہوتا ہے میری نافرمانیوں سے, میری ناراضگی سے بچا کرو. کیونکہ اللہ کا ناراض ہونا بہت سخت ہے. عیسیٰ علیہ السلام سے کسی نے پوچھا کہ سب سے زیادہ سخت چیز کیا ہے؟ فرمایا اللہ کا ناراض ہونا, اللہ کا غضبناک ہونا, اس سے زیادہ سخت چیز کوئی نہیں. اللہ ناراض ہے, اللہ غضبناک ہے, کہ اس سے زیادہ سخت چیز کوئی نہیں. اس لیے عقل دی سب سے پہلے, تاکہ نفع نقصان سوچے. کوئی رہبری کرے تو اس کی رہبری کو قبول کرے. عقل کا تقاضا یہ, جیتی آدمی بات قبول نہیں کرتا اس کی عقل مغلوب ہو گئی. سمجھدار آدمی ہوگا بات قبول کرے گا, بات پوچھے گا. کیوں؟ کہ عقل اس لیے تو دی تھی. اللہ تعالیٰ پہلے عقل دیتے, سمجھ دیتے ہیں تاکہ نتیجے پر غور کریں کہ اس کام کا کیا نتیجہ ہوگا اور اپنے آپ کو نفع نقصان کا ذمہ دار سمجھیں, کیونکہ عقل سے نفع نقصان سمجھا جاتا ہے. یہ عقل سے نفع نقصان سمجھتے ہیں. یہ بات چار زیادہ ہے کہ پانچ زیادہ ہے, بولو یہ کسے سمجھا آپ نے؟ عقل سے کہ پانچ زیادہ ہے چار کم ہے. سمجھتا یہی کہ پانچ زیادہ چار کم ہے. یہ کہاں سے ملی بات؟ یہ عقل سے ملی. مانویات کے دیش کو عقل سے سمجھنے والی بات. اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہم کو عقل دیے. تو عقل کیسی ہونی چاہیے؟ کہ عقل ایسے ہونی چاہیے جو اللہ سے ڈرا ہو, تاکہ اپنا نتیجہ نہ بگاڑے. جو ڈرے گا وہ اپنا نتیجہ نہیں بگاڑے گا, جو ڈرتا نہیں ہے وہ اپنا نتیجہ بگاڑتا ہے. فائدے کی بات. جو بچہ نہیں ڈرتا وہ خود ادھر ادھر کا کام کر کے پھر نقصان میں پڑ جاتا ہے. اس میں عقل نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ نے نفع نقصان سمجھنے کے لیے عقل دی. یہ بڑی نعمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو یہ سمجھ دی. ہماری عقل کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ہم سے خطاب کرتے ہیں, ہم سے بات کرتے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا, وہ ایمان والو ہم سے کہہ رہے ہیں. یا ایھا الناس, اے لوگوں. تو کس سے بات ہو رہی ہے؟ ہم سے. کہ لوگ بھی ہم ہیں, ایمان والے بھی الحمدللہ ہم ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کے انعامات ہیں. دنیا کے چیزوں کو ہمارے لیے پیدا کیا, پھر ہم کو عقل عطا فرمائی, سمجھ عطا فرمائی, اور سب سے بڑا انعام یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو دین دیا. سب سے بڑا انعام وہ کیا ہے؟ دین ملا. جس کو دین ملا اس کا تو کام ہو گیا, اور جس کو دین نہیں ملا یہ وہ تو کام سے گیا, چاہے دنیا میں رہے چاہے آخرت میں رہے, وہ تو کام سے گیا. کیونکہ دنیا رہے گی نہیں اور دین ملا نہیں. اس لیے حدیث شریف میں ہے کہ دنیا دار و منزل دار آلہ. دنیا اس آدمی کا گھر ہے جس کا کوئی گھر نہیں ہے. دنیا کو گھر بنایا ہے, دنیا گھر نہیں ہے. دنیا تو پل ہے. دنیا کیا ہے؟ پل پر کوئی رہتا ہے, وہ پل پر کوئی کسی کو ٹھہرنے رہ گیا جو کہ وہ پار کرنے کے لیے, جس کنارے سے اس کنارے پر جانے کے لیے پل. زندگی ایسی ہے, دنیا سے آخرت جانا ہے, اس کے لیے بھی اس میں یہ پوری منزل ہے, بس صرف وہ کنارا ہے. لیکن اس کو گھر بنایا, دنیا کو گھر بنایا. تو کیونکہ یہ سب سے بڑا بے گھر وہ ہے جو دنیا کو گھر بنا دے. دنیا دار و ملا دار ادا مال و ملا مال ادا, دنیا کے مال کو مال بناوے. یہ وہ ہے کہ جس کا کوئی مال ہی نہیں, کیونکہ مال کا تعلق آدمی سے کا اس کی موت تک ہے. کہاں تک ہے؟ موت تک مال کا تعلق ہے. جتنی چیزیں نظر آتی ہے, جتنی چیزوں سے بدن چھوتا ہے, ان سب چیزوں کا تعلق موت تک ہے. موت تک. لیکن دنیا مال کو مال بنایا, یہ میرا مال ہے, یہ تو کہ اس کا کوئی مال نہیں. کیوں کہ یہ بھی نہیں رہے گا, مال بھی نہیں رہے گا. یہ بھی نہیں رہے گا اور مال بھی نہیں رہے گا. تو یہ بیمار ہو جائے گا. حدیث شریف میں ہے کہ جو بہت مال والے دنیا میں ہیں وہ بہت فقیر ہوں گے آخرت. بہت مال والے ہیں, جو بڑا مال والا ہے اگر اس مال سے حق ادا نہیں کیا ہے تو وہ سب سے بڑا فقیر اور محتاج ہوگا. اس نے کہا کہ دنیا میں اس آدمی کا مال ہے جس کا مال, دنیا میں آدمی کا گھر ہے جس کو گھر نہیں. اور تیسری بات یہ فرمائی کہ بلا یجمع من لا عقل رکھ, کہ دنیا کے لیے مال وہ جمع کرے گا جس میں عقل نہیں ہے. مالدار ہونے کے لیے لوگ مال جمع کرتے ہیں, اس کے لیے جمع کرتے بولو اب کی بات ہے. لوگ مال کو مالدار ہونے کے لیے جمع کرتے ہیں. اس نے کہا کہ مال تو مالدار ہونے کے لیے ہے نہیں, پھر بھی اس کو جمع کریں تو اس کے اندر عقل نہیں ہے. سمجھ میں آئی بات, مالدار ہونے کے لیے مال جمع کریں, کیونکہ مالداری یہ خیال ہے. مالداری کیا ہے؟ یہ خیال ہی تو ہے کہ میرے پاس مال ہے اور کیسے, خیال ہے. بیماری کہتے ہیں بیماری خیال نہیں ہے, بیماری تو بھگتنی پڑتی ہے. تندرستی خیال نہیں ہے, تندرستی تو فائدہ دیتی ہے, لیکن یہ ایسا ہے. مالداری بیماری تندرستی دین میں فرق ہے. بیماری وہ تو بھگت پاتی ہے دکھ, ہے نہیں؟ ہاں, وہ تندرستی تندرستی تو فائدہ دیتی ہے, چاہے جنگل میں رہے. ایمانداری ایمانداری ایک خیال ہے. اس نے کہا جو مال کو مال بناوے اور دنیا کے لیے مال جمع کرے اس میں عقل نہیں ہے. عقل سے کام نہیں لیا تو اللہ تعالیٰ نے دین نازل کیا ہے عقل کی رہبری کے لیے, تاکہ عقل غلط کام نہ کرے. اس کا مالداری کے لیے مال جمع کرنا یہ عقل کے خلاف ہے. سمجھ میں آئی بات؟ تو پھر اللہ تعالیٰ نے مال کو کیوں پیدا کیا ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ نے مال کو حقوق ادا کرنے کے لیے پیدا کیا ہے. جان اور مال, یعنی زندگی اور مال, یہ دونوں نعمتیں ہیں اور یہ دونوں امانتیں بھی ہیں. زندگی امانت ہے اور مال اللہ کی امانت ہے. اللہ نے مال پیدا کیا, یہ دونوں امانتیں بھی ہیں, یہ دونوں نعمتیں بھی ہیں. نعمت ہونا تو ظاہر ہے, ہر ایک آدمی چاہتا ہے مال ملے, ہر ایک آدمی چاہتا ہے میری تندرستی رہے, میری زندگی اچھی گزرے. تو زندگی اور مال, حیات اور مال, یہ دونوں نعمتیں ہیں اور یہ دونوں اللہ کی امانتیں بھی ہیں. امانتیں دی ہیں حقوق ادا کرنے کے لیے. اس کے لیے مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ دنیا دار الحقوق ہے اور آخرت دار الاجور ہے. یعنی دنیا حقوق ادا کرنے کی جگہ ہے اور آخرت بدلہ پانے کی جگہ ہے. جو حق ادا کر کے جائے گا وہ بدلہ پائے گا, جس نے حق مارا ہے اس کو بدلہ کیسے ملے گا؟ تو فرماتے تھے کہ دنیا کیا ہے؟ حقوق ادا کرنے کی جگہ ہے. آنکھوں کے حقوق الگ ہیں, کانوں کے الگ ہیں, زبان کے الگ ہیں, ہاتھ پاؤں کے الگ ہیں, جیب کے الگ ہیں, پھر مال کے الگ ہیں, تعلقات کے حقوق الگ ہیں. دین جو سیکھنے کے لیے کہتے ہیں کہ دین سیکھو, دین جب سیکھے گا تو حقوق کی خبر پڑے گی.
دینی نہیں سیکھا ہے اس کو حق کی خبر نہیں پڑے گی, اس کو تو اپنے خواہش اور منچاہی میں رہے گا. جب سمجھ بات آ رہی ہے, یہ تبلیغ دین سیکھنے کی محنت ہے, اس کی اس میں پھیرنا نہیں ہے فقط, بلکہ پھیرنا ہے کچھ لے دے کے, جیسے چکی چلتی ہے تو لے دے کے پھرتی ہے, خالی پتھر پر پتھر پھر رہا ہے, بتائیے ایسا ہے کیسا ہے؟ کچھ ڈالتے ہیں کچھ نکالتے ہیں, کچھ ڈالتے ہیں کچھ نکالتے ہیں, کھیتی بھی ایسی ہے کچھ ڈالتے ہیں کچھ نکالتے ہیں. خالی ہل چلانے کا نام کھیتی نہیں ہے, خالی پتھر پر پتھر چلانے کا نام کھیتی نہیں ہے, خالی پھرنے کا نام تبلیغ نہیں ہے. سمجھ نہیں کتنی طرح کے چلے آئے ایسا نہیں ہے, بلکہ کھیتی یہ کھیتی زمین کے اندر کی نعمت کو لینے کا طریقہ ہے. اللہ تعالیٰ نے زمین میں ہماری روزیاں رکھی, چار دن میں زمین کی روزیاں اللہ نے رکھی, چھ دن میں سب چیزوں کا پیدا کیا ہے زمین آسمان کو, اس میں سے چار دن جو ہیں وہ زمین میں روزیاں رکھی گئی ہیں, چار دن تک روزی رکھی. تمام مخلوق کی جو زمین پر زندہ رہتی ہے کرتی رہتی ہے, ان کی روزی رکھنے میں کتنا وقت لگا؟ اس سے قطع رفی ہاتھ واط ہافی ہاتھ واط ہے بندوں کی روزیاں, مخلوق کی روزیاں, ہاتھی روز ہاتھی بھی روزی مانگے, پرندہ بھی روزی مانگے, مچھلیاں بھی روزی مانگے, تو اللہ تعالیٰ نے اس میں روزیاں دی, زمین کے ذریعے سے آپ کو دیتے ہیں, پانی کے ذریعے سے پانی کے بکروں کو روزی دیتے ہیں, یہ خشکی سے روزی لیتے ہیں, وہ تری سے روزی لیتے ہیں, یہ سارا نظام بنایا ہے کہ کتنے دن میں اچھا یہ بتایا اللہ تعالیٰ. تو میں نے کہا کہ تبلیغ تو لینے دینے کا نام ہے, خالی پھرنے کا نام نہیں, دینا ہے دینا ہے دینا ہے دینا, بڑی مبارک محنت ہے
یہ
محنت, بہت مبارک محنت ہے, بہت مبارک کام ہے, اور اتنا قیمتی اور اتنا اثر اپنے اندر رکھتا ہے جتنا بارش کے پانی کا اثر ہوتا ہے. بارش برستی ہے نا تو سب کا کام ہو جاتا ہے, سب کا, یعنی کہ زمین پانوں کا کپڑا, سب کا کام پانی سے, کیونکہ پانی نہیں بچ رہا حکومت کیا ہو جائے گی, قحط جانی کیا حکومت کرے گی, ایسے تجارتیں بیل ہو جائے گی, پانی نہیں ہے ملک میں, سوکھا پڑا ہوا ہے, پانی سے ساری چیزیں چلتی ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ اللہ نے مجھ کو علم و نو علم و ہدایت دے کر بھیجا ہے, وہ ایسا ہے جیسے آسمان سے آنے والا پانی, آسمان سے آنے والا پانی میں سب کی ضرورت پوری ہوتی ہے, سب کو راحت ملتی ہے, سب شعبے چلتے ہیں, حکومت کا ہو, کھیتی کا ہو, حکومت کا ہو, سب پانی نہیں ہے تو سب دے رہے, پانی کے بغیر گزارا نہیں. اس طرح جو چیز حضور صلی اللہ علیہ وسلم کر دنیا میں بھیجے گئے ہیں علم و ہدایت, اس کے بغیر کوئی کامیابی نہیں, اگر یہ نہیں ہے تو پھر سوکھا پڑا ہوا ہے, جہالت ہے, جہالت, جہالت ایسے ہو جیسے اندھا آدمی, جہالت کی مثال انداپا, انداپا ہو گیا, کتنی رونق ہے دنیا میں لیکن اندھی کو کچھ نظر نہیں آتا, کچھ چیز لمبی ہے, کچھ چیز چھوٹی ہے, پیلی ہے, کالی ہے, اندھا بتا سکے گا کہ کالا کیا ہوتا ہے, پیلا کیا ہوتا ہے, وہ تو اس کے ٹٹول میں جو چیز اس کے ہاتھ میں آئے گی وہ بتائے گا, اندھا ٹٹول کے بتا دے گا, اور کوئی رہتا نہیں ہے تو وہ نبی نہ ہے. ایسے جہالت آ گئی, ایسے اجھے اندھے ہو گئے, خوش خبر ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے اس لیے بھیجا تھا کہ لوگوں کو جہالت میں سے نکالے, اسے نکالے جہالت میں سے نکالے. اور جہالت میں سے نکال کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دو نعمتیں دلائی, ایک ایمان دلایا ایک علم دلایا. کیا دلایا؟ ایمان دلایا اور علم اللہ سے لے کر کے ہم کو دیا. ایمان ہے لا الہ الا اللہ اور علم ہے محمد رسول اللہ, یہ دو ہیں. ایمان لا الہ الا اللہ, کوئی معبود نہیں, کوئی عبادت کے لائق نہیں سوائے اللہ, کوئی کام بنانے والا نہیں, کوئی عزت دینے والا نہیں, کوئی ذلت دینے والا نہیں, کوئی زمین آسمان کا مالک نہیں سوائے اللہ. اللہ اکیلا ہے اپنی شان صفات کے ساتھ, وہ سارا کام اکیلا ہی کرتا ہے, انصاف بھی وہ کرتا ہے, احسان بھی وہ کرتا ہے, ثواب بھی وہ دیتا ہے اور عذاب بھی وہ دیتا ہے, نفع بھی وہ دیتا ہے نقصان بھی وہ دیتا ہے. سارے حالات اور سارے اسباب اللہ کے قبضے میں ہیں, اور ساری چیزوں کو اللہ بیک وقت جانتا ہے, کس درخت کا پتا کس وقت گرے گا اور کتنے پتے ہیں وہ اللہ جانتے ہیں. یہ اللہ کا علم ہے اور اللہ کی قدرت ہے ہر چیز پر, کوئی چیز اللہ کی قدرت سے باہر نہیں ہے, چاہے چونٹی ہو چاہے ہاتھی ہو, ذرہ ہو پہاڑ ہو, سب چیزیں قدرت کے تحت ہیں. اور ان تمام چیزوں پر وہ ہوگا جو اللہ چاہے گا. کیا ہوگا؟ اس لیے مومن کو گھبرانا نہیں چاہیے کہ مومن نہ گھبراوے, کیوں کہ وہ ہوگا جو اللہ چاہے گا, جو اللہ نے نہیں چاہا وہ نہیں. یوں ہو جائے گا, یوں ہو جائے گا, یوں ہو جائے گا, افواہیں جھوٹ بولتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے یہ سکھایا کہ قل لن یصیبنا الا ما کتب اللہ لنا, اے نبی کہو لوگوں سے ہم کو وہ بات پہنچے گی جو ہمارے اللہ نے لکھی ہے, جو اللہ نے لکھی ہے وہ نہیں ہوگی. اللہ نے زندگی لکھی ہے تو موت نہیں آئے گی, اور موت لکھی ہے تو زندگی نہیں رہے گی. نفع لکھا ہے تو نفع ہوگا, نقصان لکھا ہے تو نقصان ہوگا, وہ اللہ نے لکھا ہے. حدیثوں میں ہے کہ جو کچھ ہونے والا ہے 50,000 برس پہلے دنیا پیدا کرنے سے پہلے اللہ نے لکھا ہے, وہ ہوگا جو اللہ نے لکھا ہے, اس لیے گھبرانا نہیں چاہیے. کہ کیا ہوگا؟ لوگوں کو جو کچھ ہوگا جو اللہ نے لکھا ہے وہ ہوگا, اور وہ ہوا ہے جو اللہ نے لکھا ہے. یہ ہم کو تعلیم دی ہے کہ اللہ نے اللہ کے لکھنے پر جتنا یقین ہوگا دلوں کو اتنا چین ہوگا, نہیں تو چھوٹے بچے کی طرح گھبرا رہے. چھوٹے بچے گھبرا رہے, مور بولے ہمارا مہمان آئے تو چھوٹے بچے, ہمارے گھروں میں ہم نے مور بہت ہے, ہمارے گاؤں میں بہت مور ہے, دیولا نہیں سو مور ملتا گھر کے سامنے, کتنے دن گھروں میں آ چل سکتے تو مور بدو بچہ وہ گھبرا رہے. کیوں کہ مور بول مور بولنے پہ گھبرانے کی جگہ بہت سے بچے دیکھ لے جاتے ہیں اس کو, اس لیے ہم کو یہ کہا کہ تم گھبراؤ مت, وہ ہوگا جو اللہ نے لکھا ہے, جو اللہ نے نہیں لکھا ہے وہ چھوٹی ہونے کا, اور جو لکھا ہے وہ ہو کے رہے گا. کیسے کیا ہوگا؟ تسلی ہوگی, نہیں تو افواہوں سے پریشان ہو جائیں. اس لیے میرے بھائیو دین حق ہے. دین کیا ہے؟ حق. اور حق اسے کہتے ہیں جو واقعی کے مطابق ہو, سچ مچ ہو, اسے حق کہتے ہیں. اس لیے دین سیکھنا, دین سمجھنا بہت ضروری ہے. نہیں تو دنیا کی آلائشوں میں آدمی کی زندگی برباد ہو جاتی ہے. نہ وہ اللہ کو پہچانتا ہے, نہ آخرت کو پہچانتا ہے, نہ اپنی زندگی کو پہچانتا ہے. وہ دین آیا تو ایک نور آئے گا اندر. کیا آئے گا؟ نور. جی ہاں, کلمہ بھی نور ہے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی نور ہے, قرآن شریف بھی نور ہے. کلمہ نور ہے. جی ہاں, حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہ بھی نور ہے, آپ کی سنتیں نور ہیں. جتنا سنتوں پر عمل ہوگا اتنا دلوں میں نور آئے گا. سنت پر عمل نہیں ہے تو نور نہیں. اپنی عادتیں ہیں, عادتوں کے پر لوگ چل رہے ہیں. سنت یعنی عادت کو عبادت بناؤ, اس کو سنت کہتے ہیں. جوتا پہننے کی تو عادت ہے, جوتا سننے سے پہنو تو عبادت ہو گئی. جوتا تو پہنتے ہی ہیں ہر کوئی, جوتا پہننے کی عادت ہے. تو کیا کرو کہ عادت کو عبادت بناؤ. کہ عادت عبادت کیسے بنے گی؟ کہ سننے سے. سنتوں کے لیے سنتوں کا علم چاہیے. اس لیے تبلیغ ایمان اور علم کی ہوتی ہے, چلوں کی نہیں ہوتی. چلے تو اس ایمان علم کو سیکھنے کے لیے. جیسے دوا والے کہتے ہیں کہ آپ کو ایک مہینہ جانا پڑے گا, تو مہینہ علاج نہیں ہے. اس مہینے کا جو دوا ڈال ہوگا وہ علاج ہے. مہینہ علاج ہے کہ چلو مہینہ پورا ہو گیا میں جاتا ہوں. نہیں, وہ منع کریں گے, نہیں بھی آپ کو یہاں رہنا ہے. جب تک وہ نہیں کہتے وہاں سے نہیں جاتا. ان کے مدت مقصود نہیں ہے, اس کا اثر مقصود ہے. چلا مقصود نہیں ہے, چلے کا اثر مقصود ہے. مدت کہیں بھی مقصود نہیں ہوتی. مدت کہیں بھی مقصود نہیں ہوتی, اس مدت کا اثر مقصود ہوتا ہے. اس لیے چلا یعنی چلے کا اثر. چار مہینہ, چار مہینے کا اثر. احتکاب, احتکاب کا اثر. احتکاب ایک مدت ہے 10 روز, تو اس کا اثر مقصود ہے. اس لیے احتکاب کراتے ہیں کہ 10 دن کا احتکاب کرو رمضان میں. ایک مدت مانگی آپ سے, وہ مدت اس کے اثر کے لیے. اس لیے یہ کام میرے دوستو, ایک مدت اس کے اثر کے لیے ہے. اس میں یہ کرو, یہ کرو, یہ کرو, یہ مت کرو, یہ مت کرو. کیوں؟ تاکہ اس مدت پر عمل کرنے سے دین پر چلنا آسان ہو جائے گا. تبلیغ کی محنت کا ایک اثر تو یہ ہے کہ اس کی وجہ سے آدمی کو اپنے دین پر چلنا آسان ہو جاتا ہے. دوسری بات وہ پیدا ہوتی ہے اندر کہ جب صحیح اصولوں سے وقت لگے گا, اللہ تعالیٰ اصولوں کی پابندی کے وقت دل میں اپنا خوف ڈالے گا. جیسے بیٹری لگ گئی مشین میں, وہ مشین چلی, ایسے دل میں خوف ڈالا جاتا ہے اللہ کی طرف سے. وہ خوف آدمی کو خدا کے حکم کا پابند کرتا ہے. اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا خوف مانگا ہے. دوسری چیزوں کا خوف نہیں, اللہ کا خوف. کہ اللہ کا خوف مانگو, سکھایا ہے کہ اللہ کا خوف مانگو. کتنا مانگو؟ کتنا خوف کے پاگل ہو جائے ڈر کے مارے. پتا نہیں کبھی ڈر کے مارے آتے پاگل ہو جائے کہ نہیں, بلکہ اللہ کا خوف اتنا مانگو جو اللہ کے نافرمانی سے بچا لے. کتنا خوف؟ کہ اللہ کی نافرمانی سے بچا لوں. کتنا خوف دیتا ہے؟ یہ سکھایا ہے کہ اللہ مقصد لنا من خشیتک ما تحول بھی بیننا وبین معصیتک. اللہ مجھے اتنا خوف دے دے کہ وہ تیرا خوف میری اندر اور نافرمانی تیری نافرمانی کے بیچ میں آ جائے. جیسے آگ ہو, کنواں ہو, تو آدمی رک جاتا ہے, بیچ میں ایک آر ہو گئی. ایسے مجھے اپنا خوف دے تاکہ مجھے نافرمانی تک میں جھنجھٹ نہ جاؤں. اتنا خوف ہونا ضروری ہے, نہیں تو نافرمانی کرے گا. نافرمانی کیوں کرے گا؟ کہ دنیا کے جتنے اسباب ہیں ان میں نشہ لانے کی طاقت ہے. کھانا کھاؤ گے تو دینا ہے کہ نہیں آئے گی, تو کھانے میں اتنا نشہ ہے کہ وہ سلا ہے. مال میں اس سے زیادہ نشہ ہے, عہدے اور حکومتوں میں اس سے زیادہ نشہ ہے. وہ بڑے اسباب ہے, مال عہدے بڑے, ان کا نشہ بڑا. جی ہاں, تو دنیا کے اسباب میں نشے کی تاثیر ہے. آدمی چاہے نہ چاہے, سمجھ میں آئی بات, اس میں نشہ ہے, اس میں غفلت پیدا کرنے کی طاقت ہے دنیا کے اسباب میں. پھر اللہ نے کیوں پیدا کیا اس کو؟ کہ اللہ نے اس کو ہمارے امتحان کے لیے پیدا کیا. کون اسباب کی مزہ میں لگ کر کے غافل ہو جاتا ہے, نشے میں آ جاتا ہے, اور کون اسباب سے حقوق ادا کرتا ہے؟ اسباب کو اللہ نے حقوق ادا کرنے کے لیے پیدا کیے. سمجھ میں آئی بات؟ ہاں, اسباب کو کیوں پیدا کیا ہے؟ حقوق ادا کرنے کے لیے. آنکھوں کے بھی حقوق ہے, کانوں کے حقوق ہے, زبان کے حقوق ہے, مال کے حقوق ہیں, تمام تعلقات کے حقوق ہیں. اس کو ادا کرنے کے لیے اللہ نے یہ چیزیں پیدا کی. اگر دین نہیں ہوگا تو پھر آدمی حق کو نہیں پہچانے گا. اس لیے جس طرح اللہ نے اسباب پیدا کیے ہیں, ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے احکام بھی دیے ہیں. سمجھ میں آ رہی بات؟ یہ سمجھنے کی بات ہے. ہمارا اجتماع دین سمجھنے کے لیے ہوتا ہے. دین سمجھو, پھر ذمہ داری لے کر کام کرو. جتنی ذمہ داری پوری کی جائے گی اتنی مدد آئے گی. حدیث شریف میں کہ جتنی ذمہ داری پوری کی جائے گی اتنی مدد آئے گی. ذمہ داری پوری نہیں کی ہے تو پھر کچھ نہیں, اللہ کو کوئی تعلق نہیں ہے. جہاں ہلاک ہو جائے پرواہ نہیں کرتا اللہ. حدیثوں میں کہ جن کو اپنی ذمہ داری کی پرواہ نہیں ہے, اللہ کو ایسے لوگوں کی کوئی پرواہ نہیں ہے. ذمہ داری پوری کرنے کے لیے میرے دوستوں دنیا کے اسباب دیے ہیں, تو ایسے اپنے اپنی ذمہ داریاں پوری کرو کہ دنیا ذمہ داریوں کے پورا کرنے کی جگہ ہے, آخرت بدلہ پانے کی جگہ ہے. اور ہم میں سے ہر آدمی روز روز آخرت کی طرف جا رہا ہے. جب اس کا وقت آ جائے گا تو اتر جائے گا. جیسے اسٹیشن آیا تو میں اتر جاؤں گا, کیونکہ میرا یہ اسٹیشن ہے. آپ اپنے اسٹیشن پہ اتر جاؤ گے. پورا ہو گیا سفر, اب منزل آ گئی, سفر پورا ہو گیا. سفر پورا ہو جاتا ہے تو آدمی اپنی منزل پر اپنے گھر پر چلا جاتا ہے. ایسے ہر آدمی, امام غزالی فرماتے ہیں, ہر آدمی آخرت کا مسافر ہے. کہاں کا مسافر ہے؟ آخرت. آخرت میں جا رہا ہے. اللہ نے آخرت کو پیدا کیا ہے, اس دنیا کو پیدا کیا ہے گزارے کے لیے. اس کے لیے گزارے کے لیے پیدا کیا. یہ ہمارا گزارا ہے. کوئی 80 سال رہتا ہے, کوئی 50 سال رہتا ہے, لیکن گزارا ہوتا ہے. ابھی کھا لیا, پھر شام کو پھر کھانا پڑے گا. گزارے اسی کے نام ہے. ایک حاجت کے بعد دوسری حاجت, ایک حاجت کے بعد دوسری حاجت, اس کو گزارا کہتے ہیں. تو یہ حاجتیں پوری کرنے کی جگہ ہے, پھر دوسری طرف حاجت پیدا ہوگی تو پھر دوسرے سے کام کرنا پڑے گا. پچھلے آدمی کھاتا بھی ہے, کماتا بھی ہے. حاجت ہے جس کو گزارا کہتے ہیں. یہ گزارے کی جگہ ہے, قیام کی جگہ نہیں ہے. اللہ نے جو قیام کروایا ہے گزارے کی جگہ میں, وہ آخرت بنانے کے لیے کیا ہے. گزارے کے ساتھ ساتھ آخرت بھی بنا لو. کیا بنا لو؟ آخرت بنا لو. لیکن چونکہ آدمی کو آخرت بنانے کا طریقہ نہیں معلوم ہے, مکان بنانے کا طریقہ تو معلوم ہے, کپڑا بنانے کا طریقہ معلوم ہے, کھانا پکانے کا طریقہ معلوم ہے, آخرت بنانے کا طریقہ نہیں معلوم ہے. اس کے لیے رسول بھیجا, اس کو بھیجا رسول آ کر کے آخرت بنانے کا طریقہ بتاتے ہیں غریبوں کو, مالداروں کو, بادشاہوں کو, تاجروں کو, کارخانہ قرآن شریف میں دیکھو ان سب کے پاس رسول آئے ہیں. جن کی تعداد زیادہ تھی ان کے پاس بھی رسول آیا, جو اپنے قوم قوت میں کبھی تھے ان کے پاس بھی رسول آیا, جو فیکٹریوں کے مالک تھے ان کے پاس بھی رسول آیا, جو تجارتوں کے مالک تھے ان کے پاس بھی رسول آیا, جو زمینداری تھے بڑی بڑی فارم کے مالک تھے ان کے پاس بھی رسول آیا. ان کے پاس اپنی دنیا بنانے کے اسباب ہیں, آخرت بنانے کے اسباب نہیں ہیں. تو ان کے لیے اللہ نے رسول بھیجا کہ اپنی تجارت سے آخرت بناؤ. یہ شعیب علیہ السلام کے ذمہ تھا کہ اپنی تجارت سے آخرت بناؤ, اپنی حکومت سے, اپنے عورتوں سے آخرت بناؤ. یہ موسیٰ علیہ السلام کے ذمہ تھا کہ فرعون بادشاہ تھا اور حامان اس کا وزیر تھا, تاکہ اس کے ممبر تھے یہ عہدے والے, ان کی آخرت بنانے کے لیے موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا گیا تھا. قوم سمود کی فیکٹریاں تھیں ان کے لیے صالح علیہ السلام کو بھیجا تھا, وہ فیکٹریوں والے تھے. تو دنیا کے اسباب سے آخرت نہیں بنتی جب تک کہ طریقہ نہ معلوم ہو. آج بھی وہی بات ہے, آپ ہزار جماعتوں میں جاتے ہیں تو تاجروں سے ملتے ہیں, بچوں سے ملتے ہیں, ذمہ داروں سے ملتے ہیں, زمینداروں سے ملتے ہیں. کیوں؟ ان کو ان کی زندگی کا طریقہ بتانا ہے. تاجروں سے ملتے ہیں جن کو, پڑھے لکھوں سے ملتے ہیں, بے پڑھے لکھوں سے ملتے ہیں, کہ سب کو زندگی کے ایک طریقے پر جانا ہے. پہلے الگ الگ تھے, اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سب کے لیے آئے. تو آپ کی امت کو امت کی ہدایت کا ذریعہ بنے گی. اب نبی نہیں آئے گا, امت کی ہدایت کا ذریعہ بنے گی. امت کی ہدایت کا ذریعہ بنے گی. اللہ نے اس امت کو ایسا بھیجا ہے کہ وہ ایک دوسرے سے ہدایت کا لین دین کرے, تبلیغ ایک دوسرے سے ہدایت کا لین دین کرو, صحیح راستے کا لین دین کرو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دین ایسا ہے, اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دین جو ہے وہ محفوظ رہے گا. کیا ہوگا؟ محفوظ رہے گا, اس کی حفاظت کی جائے گی. کہ جب بھی کوئی دیندار بننا چاہے گا, دین سیکھنا چاہے گا, تو اللہ اسے دین دے گا. پہلے جو دین تھے وہ ختم ہو گئے, بدل گئے, برباد ہو گئے, ان کی کتابیں بھی صحیح نہیں رہی. ہماری کتاب بھی صحیح ہے, ہمارا دین بھی صحیح ہے, ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام طریقے موجود ہیں. سمجھ میں یہ بات, اب صرف محنت کر کے اس کو لینے کی بات ہے. سب چیزیں محفوظ ہیں. کہ ناخن کاٹنا کا کیا طریقہ ہے تو آپ کو ملے گا کتاب میں, کہ ناخن ایسے کاٹو, بال کیسے کاٹو, تو اس کا طریقہ ملے گا. سب چیزیں ہمارے پاس ہیں, محفوظ ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کی تبلیغ کی, جس کی اللہ کی عبادت کی اور اپنے طریقوں کی. لا الہ الا اللہ میں اللہ کی عبادت کی دعوت ہے, محمد رسول اللہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کی دعوت ہے. عبادت تو اللہ کی ہوگی, عبادت کس کی ہوگی؟ غیر خدا کی عبادت نہیں ہوتی, ایک اللہ ہے, اسی کی عبادت ہوگی, اسی کے حکم پر چلیں گے. لیکن ان کے حکم پر چلنے کے طریقے کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ملیں گے. اس لیے آخرت بنانے کا پہلا سبق ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. تو آپ پہلا نمبر کہتے ہو, پہلا نمبر کہتے ہیں کہتے ہیں. یہ آخرت کا پہلا سبق, اس کے بغیر آخرت نہیں بنے, اور یہ ہوگا تو آخرت ضرور بنے گی. کہ جس کا مرتے وقت آخری کلمہ لا الہ الا اللہ ہوگا وہ جنت میں جائے گا. اسے کہا کہ اپنے مننے والے کو لا الہ الا اللہ یاد دلاؤ, کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے گھر کی دعوت, یہ وہ جنت میں ضرور جائے گا. جب تک زندہ رہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے تابع رہے, جب مر جائے تو مرتے وقت لمبی بات تو وہ سنے گا نہیں, تو یقین نہیں رکھے گا. اس نے ہماری جماعت میں بھی ہے کہ جب جماعت روانہ ہو تو موٹی موٹی باتیں بتا دو کہ بھائی 24 گھنٹے ایسے گزارنے, روانگی موٹی موٹی باتیں, کیوں روانہ ہو رہا ہے لمبی باتیں کہہ دیا تھا, موٹی موٹی باتیں بتاؤ 24 گھنٹے ایسے گزارنے, تو یہ روانہ ہو رہا ہے آخرت کی طرف, تو اس کو موٹی بات بتا دی وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول. یہ ایمان کا کلمہ ہے, اس کا اس کو ایمان کا کلمہ کہتے ہیں, اس کو یقین کا کلمہ کہتے ہیں, توحید کا کلمہ کہتے ہیں, اللہ کے خوف کا کلمہ کہتے ہیں. یہ آخرت کا پہلا سبق ہے کہ اللہ پر ایمان لاؤ, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, ایک اللہ ہے, کوئی اور عبادت کے لائق نہیں ہے, وہی بنانے والا ہے, وہی بگاڑنے والا, نفع نقصان جتنے حالات ہیں سب اللہ کی طرف سے ہیں, جتنے اسباب ہیں سب اللہ پیدا کرنے والے ہیں, جتنے تعلقات ہیں سب کا مالک اللہ ہے. یہ پہلا سبق ہے ہمارا, اس لیے میرے نبی کی دعوت یہ ہوتی ہے کہ اللہ سے اپنا تعلق صحیح کرو. کیا کرو؟ ہاں, یہ بنیادی بات کہ اللہ کو کوئی ناراض نہ کرے. اللہ ناراض ہوتے ہیں خواہشات پر چلنے سے اور راضی ہوتے ہیں حکموں پر چلنے سے. اللہ راضی ہوتے ہیں حکموں پر چلنے سے اور ناراض ہوتے ہیں خواہشات پر. اس لیے خواہشات حکموں کے لیے قربان ہوگی, اللہ نے خواہشات کی پیدا کی, تو وہ خواہشات پورا کرنے کے لیے نہیں پیدا کی ہے بلکہ قربان کرنے کے لیے پیدا کی ہے. کہ جب خواہشات حکموں کے لیے قربان ہوگی تو حکموں کا نور ملے گا. ذرا تیل جلتا ہے روئی کے ساتھ تو روشنی ہوتی ہے, جلے کرتے دن پرانی باتیں تو بھول گئی تو سمجھانا مشکل ہو گیا. میں مدرسے میں پڑھا تھا, ہمارے لڑکے پڑھتے ہیں, اب کوئی مثال ہفتے سے سمجھائے میں, تو تم تو پلاسٹک والے ہو, اب پلاسٹک کا دور ہے, پرانی بات روئی کی بتی بنا کر کے تیل میں ڈبو کر کے اسے جلا, تیل جلتا تھا روشنی ملتی تھی, تیل جلتا تھا روشنی ملتی تھی, جب تیل ختم ہو جائے گا روشنی ختم. یہ مثال ہے دین کی کہ دنیا کے اسباب قربان ہوں گے حکم پر تو اندر نور بنے گا. کیا بنے گا؟ آپ نے مان لگایا, وقت لگایا اور اصولوں سے کام کیا, یہ قربانی ہوئی. اس قربانی کا کیا اثر ہوگا کہ اندر نور بنے گا. تبلیغ کو سمجھنے کی ضرورت ہے, خالی کرنا نہیں ہے. اندر کیا بنے گا؟ کہ اندر نور بنے گا. اس نور میں کیا نظر آئے گا؟ کہ نور میں سب سے پہلے گناہ نظر آئیں گے. جس کو اپنے نور سے گناہ نظر آیا کہ میں نے تو یہ کیا ہے, میں نے تو, اس کی اصلاح ہو جائے گی, وہ توبہ پر آئے گا. یہ اس کام کا اثر ہے, یاد رکھو. سمجھ نہیں بات کہ آدمی اپنے جان مال لگاوے گا محنت اصولوں کے ساتھ, اطاعت کے ساتھ, احتیاط کے ساتھ, قربانی ہوگی, راحت کی قربانی ہوگی, مال بھی قربان ہوگا, اپنے کام بھی قربان ہوگی, آپ زیادہ سے ٹوٹیاں قربان کر کے جاتے ہیں, یہ بیکار نہیں جاتی. جس طرح وہ روئی اور تیل جلتے ہیں تو کیا ملتا ہے؟ پورے کمرے میں روشنی ہوتی ہے. ایسے ہی اس قربانی سے اندر روشنی بنتی ہے. اس روشنی سے کیا نظر آئے گا؟ کہ سب سے پہلے گناہ نظر آئے گا, میں یہ گنہگار ہوں, میں نے اتنی نمازیں نہیں پڑھی ہے, میرے اتنے روزے باقی ہیں, میں نے بلانے کو حق دبایا ہے, بلانے کو ستایا ہے, ماں باپ کو ستایا, یہ سب پڑھنے کو. یہ بھٹی کنڈی ہے, کوئی گناہ تھے وہ تو چھپے ہوئے تھے, اب روزہ روزے میں تو وہ چھپنے لگے اندر. सोना चुभता है जैसे कांटा चुभता है, फांस चुभती है। हदीस शरीफ है कि गुनाह की क्या हकीकत है, ये जो तेरे अंदर जुबन पैदा करे वही गुनाह है। हदीसों में कि जो तेरे अंदर जुबन पैदा करे वो गुनाह है, ये गुनाह की हकीकत बताई। समझ में आई ना बात, जब कोई चीज समझ में आती है और कोई गलती है तो अंदर चुभती है। अच्छा किसी का हक दबाया था और दबाने की बात आई कि दबाने का ये गुनाह है, तो उसने दबाया है तो उसको अंदर जुबन होगी फौरन। ये गुनाह का असर ही है ये कि अंदर जुबन पैदा करे। जब जुबन पैदा करेगा तो वो पूछेगा कि अब क्या करूं, मैंने तो बनाने का माल खाया है। तो बना ठाकुर रमदाने के बाद उनके बाद होते थे तो रिश्वत की बात थी और रिश्वत पर क्या आजाद है क्या है वो सारी तफसील उनके बयान होते थे। मशा का एक साहब थे सरकारी मुलाजिम, उन्होंने रिश्वत करी और मौलाना ने रिश्वत पर बात की। देखो एक दो एक पीस की बात हो, अच्छी सोहबत और अच्छा माहौल, ये दो चीजें जरूरी है। अगर किसी को अच्छी सोहबत मिल गई अल्लाह वाले की तो उसका काम हो गया। अच्छा अल्लाह वाले नहीं रहे तो अच्छे माहौल में रहो, जैसे हमारी जमात का माहौल है, या तो अच्छी सोहबत में जाओ या अच्छे माहौल में रहो तो जिंदगी सुधरेगी। तो मौलाना की सोहबत थी तो बाद में रिश्वत की बात हुई तो उनको चुभन हुआ कि मैंने रिश्वत खाई है, तो मौलाना का दिया कि हजरत मैंने तो रिश्वत खाई मैं क्या करूं, और मैं जिसकी खाई है उसको वापस करो और कही जाने, क्योंकि बंदे का हक है। अल्लाह का हक है तो तौबा से माफ हो जाए, बंदे का हक तो तौबा से माफ होगा नहीं। ये जिसकी ली है उसको दे दो, तो बहुत सारी ली थी तो उन्होंने अपनी जमीन बेची तौबा करके, वो जिन जिन के पैसे थे वो दे दिए और फिर मौलाना से ताल्लुक हो गया। ये सोहबत मेरी फिर जिंदगी पलट गई। फिर वो बचे पहले थे उससे मशवरे से हज भी किया, जो हुकूक थे वो भी अदा हो गया, अल्लाह का हक थे वो भी अदा हो गया। ये होता है कि अंदर जुबन पैदा हो गई, उस जुबन ने ये पैदा किया। समझ में आई ये बात? हाँ, हदीसों में है कि गुनाह वो है जो तेरे अंदर जुबन पैदा करे। जब जुबने लगा तो उसको निकालने की कोशिश करो। इस तरह अल्लाह ताला बंदों को चलाते हैं कि वो अच्छे माहौल में रहते हैं, अच्छी बातें सुनते हैं, अच्छी मेहनत करते हैं, तो अगर उनकी जिंदगी में कोई गुनाह है बंदा उसको गुनाहों में से निकाल देगा। अगर वो इरादा करेगा पूछे कि मैं क्या करूं, जो मौलाना थानवी साहब से पूछा मैं क्या करूं, जब बीमार होते हैं तो डॉक्टर से पूछते हैं, इलाज करने वालों से पूछते हैं, कोई रास्ता मालूम करना हो तो जानने वालों से पूछते हैं कि दीन के बारे में भी दीन की बात पूछो। तुम्हारा सवाल ये आधा दिन है, फिर वहां से जवाब आएगा तो पूरा दिन हो जाएगा। वो सवाल ही नहीं किया है तो जवाब कहा जाएगा। इसलिए दिन की बातें सीखने के लिए पूछते रहना चाहिए ताकि जो कमी है वो निकल जाए। ये मतलब है तबलीग का कि दिन की बातें सीखो पूछो ताकि जो कमी है वो दूर हो जाए और जिंदगी साफ सुथरी हो जाए। हदीस शरीफ की दुआ में है अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका ईशतन नकिया व मीतन सबिया, ए अल्लाह मैं आपसे साफ सुथरी जिंदगी मांगता हूं। ये सिखाया है हमको हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी तो साफ सुथरी थी। ये दुआ मांग करके हमको सिखाया कि ये मांगो अल्लाह से, ये अल्लाह मुझे साफ सुथरी जिंदगी दे। ये साफ सुथरी जिंदगी क्या, न तो अल्लाह का हक मारा है न किसी मखलूक का हक मारा है। अल्लाह का हक इबादत है वो भी नहीं मारा, इबादत की है। मखलूक का हक क्या है, तो उनके साथ इंसाफ से रहे, एहसान से रहे। मखलूक का ये हक है कि मखलूक के साथ एहसान से और इंसाफ से रहो। समझ में आ रही बात? चौथा नंबर है हमारा वो यही है کہ اللہ کی مخلوق کے ساتھ کیسے رہو گے؟ کہ انصاف سے رہو، احسان سے رہو. انصاف کا کیا مطلب ہے؟ کہ تو اپنے لیے پسند کرو وہ دوسروں کے لیے پسند کرو، جو اپنے لیے ناپسند کرو وہ دوسروں کے ناپسند کرو. گالی کھانا پسند کرتے ہو؟ گالی کھانا پسند کرتے ہو؟ گالی کو دیتے ہیں دوسرے کو؟ اپنے لیے تو گالی پسند نہیں کی، دوسروں گالی دی. یہ انصاف نہیں ہوتا. انصاف سے رہنا ہمارے دین میں ہر وقت ضروری ہے. انصاف سے رہو، جو اپنے لیے پسند کرو وہ دوسروں کے لیے پسند کرو، جو اپنے لیے ناپسند کرو وہ دوسروں نہ. اس سے بہت سارے حقوق ادا ہو جائیں گے. یہ چوتھا نمبر ہے. کیا ہے؟ نمبروں کو سمجھنے کی ضرورت ہے. نمبروں کو، چوتھا نمبر کیا ہے بولو؟ اکرام مسلم. یہ تو عنوان ہے، جو ہیڈنگ ہوتی ہے اخباروں پر، پھر اس کے نیچے بہت کچھ ہوتا ہے ہیڈنگ کے نیچے. تو اکرام مسلم ایک ہیڈنگ ہے، اس کے نیچے کیا ہے؟ اس کے نیچے تین چیزیں ہیں. انصاف کرنا. کیا کرنا؟ اکرام یعنی انصاف سے رہو، جو اپنے لیے پسند کرو وہی دوسرے کے لیے پسند کرو، جو اپنے لیے نہ پسند کرو وہ دوسروں کے لیے نہ پسند کرو. جس کو انصاف کہتے ہیں. اس کو کیا کہتے ہیں؟ انصاف. کہ انصاف سے رہنا ہر وقت ضروری ہے، ظلم سے بچنا ہر وقت ضروری ہے. کیونکہ جو انصاف نہیں کرے گا وہ ظلم کرے گا. انصاف نہیں کرے گا تو ظلم کرے گا. قاعدے کی بات ہے. تو انصاف کرنا ہر وقت ضروری ہے. جو اپنے لیے پسند کرو وہ دوسرے پسند کرو. دودھ میں پانی ملا کر کوئی دے تو دودھ کو پسند کرو گے؟ خالص دودھ چاہیے، خالص پیدا کیا اس کو. دوسرے کو دودھ کیسے دے تو دودھ پانی ملا ہوا. یہ انصاف نہیں ہے، ظلم ہے. مخلوق کے ساتھ اکرام مسلم کا تعلق مخلوق سے ہے. کہ جو اپنے لیے پسند کرو وہ دوسروں کے لیے، جو اپنے لیے ناپسند کرو وہ دوسروں کے لیے. یہ انصاف کے ساتھ. انصاف سے اوپر احسان ہے. انصاف سے اوپر احسان. احسان کا مطلب یہ ہے کہ کسی پر ظلم بھی نہیں کیا، یہ بہت اچھا ہے، لیکن اس کو کوئی فائدہ بھی نہیں پہنچایا. ایسا نہیں، ظلم بھی مت کرو، اپنی جان سے دوسرے کو فائدہ پہنچاؤ. اپنے مال سے، اپنی جان سے، اپنی زبان سے دوسروں کو فائدہ پہنچاؤ. اللہ کی سنت ہے مخلوق کو فائدہ پہنچانے کی. اللہ کی سنت کیا ہے؟ ہمارے لیے اپنے پیدا کیا، زمین پیدا کیا. کس کے لیے پیدا کیا؟ ہمارے لیے تو پیدا. تو ہم مخلوق کو نفع پہنچانا یہ اللہ کی سنت ہے. کہ تم بھی ایسے بنو کہ تمہاری ذات سے دوسروں کو نفع ہو. تمہاری بات سے، تمہارے مال سے، تمہاری ذات سے دوسروں کو نفع ہو جائے. جس کو اخلاق کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ کہ میری ذات سے دوسروں کو فائدہ ہو جائے. خیر الناس من انفعهم. چوتھا نمبر، میری ذات سے کسی کو نقصان نہ ہو، میری ذات سے کسی کا جانے مانے نقصان نہ ہو، میری ذات سے دوسرے کو نفع پہنچے. یہ انصاف اور احسان، یہ دو مخلوق میں چلتے ہیں. اللہ کا معاملہ ہو تو، کہ اللہ کا معاملہ ہو تو پھر اخلاص اور ایمان یہ اللہ کے لیے. ایمان اور اخلاص اللہ کے لیے. اللہ پر ایمان لاؤ اور اللہ کے لیے کرو، کسی اور کے لیے مت کرو، دکھانے کے لیے مت کرو، عزت پیدا کرنے کے لیے مت کرو، اللہ کے لیے کرو. تو اللہ کے لیے ایمان اور اخلاص ہوتا ہے، مخلوق کے لیے انصاف اور احسان ہوتا ہے. اگر یہ زندگی ہو گئی میرے دوستوں تو پھر یہ زندگی پاکیزہ ہے. ایسی ہے کہ اللہ کا حق ادا کرنے والا بھی بن گیا، مخلوق کا حق ادا کرنے والا بھی بن گیا. اس لیے چھ نمبر ہے. وہی تبلیغ ہے. اور یہ سارا اس لیے کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری اس سے آخرت بنا دے. دنیا کے لیے نہیں کرنا ہے, دیکھنا بھی پیدا کرنے کے لیے نہیں جانا, بہت اچھے ہیں بہت بڑے ہیں. یہ تعریف کہاں تک رہے گی؟ اس سے کوئی فائدہ نہیں, بلکہ اپنے ایمان کو اپنے اعمال کو اپنے نیتوں کو خالص بناؤ, اللہ کے لیے کرو. اگر اللہ کے لیے کیا ہے تو تھوڑا بھی بہت ہو جائے گا. زمین میں آنا ڈالا تو تھوڑا ڈالا, کتنا ملا؟ اور کلو کے حساب سے ڈالا, ٹنوں کے حساب سے ملا. یہ اللہ کی دین کی مثال ہے کہ اللہ کیسے دیں گے, کہ جیسے زمین سے دیتے ہیں, زمین سے کیسا دیتے ہیں, ٹنوں کے حساب سے. ایک گٹلی ڈالی تھی آم کا درخت ہو گیا, ہر سال پھل دے گا. ہاں ہر سال. یہ دین ہے, آخرت ایسی ہے جیسے کھیتی, جیسے پگ لگایا تو پھل کھاتے رہو, تمہاری نسل کھاتی رہے گی. فائدہ آخرت ایسی ہے. آخرت بنانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے دنیا کو بنایا, یہ نبیوں کی دعوت, اور اس میں آخرت بنانے کے لیے اسباب کہ اپنے اندر ایمان پیدا کرو. سب سے پہلے اللہ سے تعلق پیدا کرو, اطاعت کا, تابعداری کا, اخلاص کا, قربانی کا. یہ اللہ کا حق ہے, یہ اللہ کا حق ہے. اپنی جتنی طاقت ہے اتنا تو کر ہی لو, یہ حکم ہے. طاقت سے زیادہ نہیں, طاقت سے زیادہ نہیں, اور جتنی طاقت ہے اس سے کم بھی نہ کرو. تو اپنے لیے کرنا ہے. آدمی مکان بناتا ہے تو اپنی طاقت کے مطابق بناتا ہے, یہ اتنے پیسے ہیں وہ اتنا مکان بناتا ہے. اور پیسے تو تھوڑے تھے اور مکان لمبا بنایا, تب کیا کرے گا؟ اس مکان میں اس کو چین نہیں ہوگا. میرے پاس ایک آٹیا نظام الدین میں بل میں بات کہ بہت پریشان ہوں, اتنی پریشانی ہوگا کہ میں ریٹائر ہوا تو حکومت نے ایک بڑی رقم دی دیتے ہیں ریٹائر ہوتے ہوئے, ایک بڑی رقم. تو بیوی نے کہا کہ گھر نہیں تو گھر بنانا. ہاں, بیویوں کو گھروں کے بہت شوق ہوتا ہے, آپ کے رکھتے نہیں ہوتا. ہاں, تو گھر بنایا. اچھا, تو جتنی مالیت حکومت نے دی تھی وہ سب اس میں چلی گئی. اب تو ریٹائرمنٹ ہو گیا, کمانے کا کوئی رہتا نہیں, جہاں پیسے تھے وہ زمین میں چلے گئے. تو مجھے کہنا ہے کہ میں بہت پریشان ہوں. مجھے کیا اجازت, آپ نے خود ہی کیا ہے نا؟ حکومت نے تو اچھی مدد کی تھی کہ بھائی ابھی محنت نہیں کر سکے گا, آخری عمر ہے تو اس کو دیتے ہیں, تو سمجھداری سے کام لینا چاہیے. جی ہاں, تو ایسا ہے کہ غیر ضروری چیزوں میں جب جاننا لگتا ہے تو سوائے پریشانی کے کچھ نہیں ہوتا. اس لیے ہم کو یہ حکم ملا ہے کہ اپنی جان مال کو اللہ کی امانت سمجھ کر پہلے تو اس پر دین لگاؤ, تاکہ دین تمہیں دوسروں کے حقوق ادا کرنے کی تعلیم دے گا, اور اللہ کا حق ادا کرنے کی بھی تعلیم دے گا. تو اللہ کا بھی حق ادا ہو جائے گا, مخلوق کا بھی حق ادا ہو جائے گا. تو اب کیا باقی رہا کہ کچھ نہیں, کامیاب ہو گئے. کہ اللہ کا جو حق تھا وہ بھی نہیں, اللہ کا جانی مالی حق ہے. جان میں جانی عبادت ہے, نماز روزہ ذکر یہ جانی عبادت ہے, تلاوت مالی عبادت ہے, زکات کتنا قربانی نظر مانی ہے تو وہ یہ مالی عبادت ہے, یہ مال میں ہے. حج بھی ہے, جی ہاں, یہ مال میں ہے. تو اللہ تعالیٰ نے جو حقوق جان مال میں رکھے ہیں وہ حقوق ادا ہو جائے تو پھر کامیاب ہے. اس لیے جو ہے دوستو, یہ دعوت اور تبلیغ کا مقصد یہی ہے کہ ہماری زندگی حقوق ادا کرنے والی بنے, خالی چیلی دینے والی نہ بنے. کہ چیلی تو اس لیے دینا ہے تاکہ ہمیں اپنے حقوق کا احساس ہو, ہم پر کیا حق ہے. تو سب سے پہلے حق اللہ کا ہے. وہ کیا ہے کہ اللہ کی عبادت کی جائے. کیا کی جائے؟ اللہ کی عبادت. اللہ کی عبادت کو صحیح کرنے کے لیے عبادت کا علم ہونا چاہیے. گاڑی چلانے کے لیے گاڑی چلانے کا علم, علاج کرنے کے لیے علاج کا علم, اور دین اور عبادت کے لیے عبادت کا علم. اس لیے علم و ذکر ہے. کیا ہے؟ کہ اللہ کی عبادت کرنی ہے تو پھر عبادت کا علم لو, کہ اللہ کی عبادت کیسے صحیح ہوتی ہے، نماز کیسے صحیح ہوتی ہے، روزہ، زکات، حج، دوسرے حقوق، اس کو سیکھو. علم و ذکر مولانا علیہ صاحب فرماتے تھے کہ ہماری دعوت میں علم و ذکر ایسے ہیں جیسے گاڑی کے دو پہیے. ایک پہیے کی گاڑی ہوتی ہے؟ نہیں ہوتی. دو پہیے کی ہوتی ہے. ایسے ہی علم و ذکر ہماری دعوت کے دو پہیے ہیں. علم سے مراد یہ ہے کہ یہ سوچو کہ اس وقت مجھ پر اللہ کا کیا ہوگا. یہ علم کہ مجھ پر اس وقت اللہ کا کیا ہوگا، اور جو حکم معلوم ہو اس کے پورا کرنے کا کیا طریقہ ہے، اس کا نام ذکر. اصل کی مغرب کی نماز ہوئی، اصل کی نماز اور نماز کا وقت آئے گا تو نماز کے وقت میں نماز، یہ اللہ کا حکم ہے. وہ نماز صحیح کرنے کے لیے نماز کا علم، حکم حکم کا علم، حکم حکم کا علم، اس سے بنے گا دین. اس نے علم و ذکر تبلیغ میں رکھا ہے، نہیں تو عادت کے طور پر جو کرتے ہیں وہی کرتے رہتے ہیں، ایسا نہیں ہوتا. اس لیے نمبروں کو خوب سمجھ سمجھ کر کرنا ہے تو زندگی روشنی بنا جائے گی. اس پر ہاں صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے، حق کیا ہے، باطل کیا ہے، ظلم کیا ہے، انصاف کیا ہے، یہ دنیا میں سمجھنا ہے. سچائی کیا ہے، بناوٹ کیا ہے، یہ کو سمجھنا ہے. یہ سچوں کے ساتھ رہنا ہے. اس کے ساتھ ہاں حکم ہے کہ اللہ سے ڈرو، سچوں کے ساتھ رہو. سچے ہونے کے جو اللہ کے وفادار ہیں وہ سچے ہیں، ان کے ساتھ رہو. اللہ کے تابع داروں کے ساتھ رہو، نبی کے ساتھ رہو، صحابہ کے ساتھ رہو، ان کے طریقوں پر رہو. یہ سچی ہے. ان کے ساتھ رہو، ان کے طریقوں پر رہو، یہ حکم ہے. کون مہار صادقین، یہ سچوں کے ساتھ رہو. اس لیے ہمیں میرے دوستو اپنی زندگی کی نگرانی اس طرح کریں تو اس سے کیا ہوگا کہ ہماری زندگی کامیاب ہوگی. یہ بات یاد رکھو کہ دنیا کے حالات کا کوئی بھروسہ نہیں. آدمی خوشحال ہو، مالدار ہو، لیکن کوئی بھروسہ نہیں. تھوڑی دیر کی وقداری ہے، تھوڑی دیر کی خوشحالی پہ حالات بدل جاتے ہیں. صبح ہوتی ہے تو شام بھی تو ہوتی ہے، زیادہ تو اندھیرا بھی تو ہوتا ہے. ایسے حالات بدل جاتے ہیں، حالات کا بھروسہ نہیں ہے. ایسے ناگوار حالات، بیماری آئی، غریبی آئی، وہ بھی بدل جائے گی. جیسے رات ہوتی بدلتے ہیں، اللہ غریبی بناتے ہیں، مالدار بھی بناتے ہیں، تندرست بناتے ہیں تو وہ بیمار بناتے ہیں. یہ حالات بدلتے رہتے ہیں. دنیا میں حالات تو بدلتے رہیں گے لیکن حکم نہیں بدلیں گے. اس لیے زندگی حالات کے حساب سے نہیں گزارتی ہے بلکہ زندگی حکم کے حساب سے گزارتی ہے. یہ دعوت ہے. یہ کیا ہے؟ یہ دعوت ہے کہ زندگی حالت دیکھ کر نہیں بلکہ زندگی حکم دیکھ کر. اس لیے یہ شعور اپنے اندر پیدا کرنا ہے کہ ہماری زندگی اللہ کے حکموں والی بنے. حضرت جی فرماتے تھے مولانا یوسف صاحب کہ ہم حکم والے ہیں، ہم حالات والے نہیں ہیں. ہم کون ہیں؟ حکم والے. یعنی کیا مطلب؟ کہ ہم تو حکم دیکھ کر چلیں گے، حالات دیکھ کر نہیں چلیں گے. جس میں حالات ایسے ہیں مت کرو کہ نہیں چلے. ہم حالات والے نہیں ہیں، ہم کون ہیں؟ حکم والے. تو حکم والوں کو کیا کرنا چاہیے؟ حکم والوں کو حالات میں حکم معلوم کرنا چاہیے. یہ نہیں کہ حکم چھوڑ دینا چاہیے کہ حالات اچھے نہیں چھوڑو، کہ نہ حالات میں حکم معلوم کرو. اور ایک بات سمجھنے کی کہتا ہوں، حکم ایک ہوتا ہے، طریقے بہت ہوتے ہیں. حکم ایک وہ طریقے جس سے آسانی ہو جاتی ہے. دیکھو علاج کے چار طریقے آپ کے ہندوستان میں، ہومیوپیتھک، ایلوپیتھک، یونانی اور آیوروید. یہ طریقے معروف ہیں، اس سب کا مقصد تندرستی. سب کا کیا مقصد ہے؟ تندرستی. تو طریقے بہت ہیں، مقصد ایک ہے. اس طرح تین میں بھی دے دو، حکم تو ایک ہی ہوگا، نماز قائم کرو. لیکن نماز پڑھنے کے بہت طریقے ہوں گے. سفر کی نماز الگ ہے، گھر کی نماز الگ ہے، عید کی نماز الگ ہے، جنازے کی نماز الگ ہے، مختلف حالتوں کی نمازیں ہیں. کیونکہ حالات الگ الگ ہوتے ہیں تو نبی اس لیے بھیجا جاتا ہے کہ اس حکم پر چلنے کے لیے الگ الگ طریقے بتا. نماز کی بھی حالت ہے رکوع سجدہ قاعدہ. نماز پڑھنے کے نماز میں بہت حکم ہے, کھڑا بھی رہنا ہے, رکوع بھی کرنا ہے, قاعدہ بھی کرنا ہے, سجدہ بھی کرنا ہے, یہ سب طریقے بتائیں. محمد رسول اللہ وہ طریقے بتانے کے لیے ان کے طریقوں سے آسانی ہو جاتی ہے, طریقوں سے آسانی ہو جاتی ہے. آپ ریل کا بھی سفر کرتے ہیں, بس کا بھی سفر کرتے ہیں, ہوائی جہاز کا بھی سفر کرتے ہیں, اور تاں کی گھوڑا گاڑی میں بھی جاتے ہیں. یہ سب جاننے کے طریقے ہیں, جس کو جس میں سہولت ہو وہ کرے. طریقے اس لیے زیادہ دیے جاتے ہیں تاکہ آسانی رہے, مگر لوگ سیکھتے نہیں ہیں, اس لیے ان کو مذہب میں تنگی پڑتی ہے اور مذہب مشکل معلوم ہوتا ہے. حالانکہ مذہب مشکل نہیں ہے, مذہب میں تو بہت طریقے ہیں آسانیوں کے. اس لیے دین سیکھنا ضروری ہے, جب دین سیکھیں گے اس کے طریقے معلوم ہو جائیں گے پھر کوئی مشکل نہیں. اس لیے دعوت کے ذریعے سے ایک تو اپنے اندر دین سیکھنا ہے, یعنی اس کے طریقے سیکھنا ہے, اپنی زندگی میں لانا ہے, اور دوسرا کام کہ اپنی زندگی میں لاتے ہوئے دنیا میں اس کو چلانا ہے. مسلمان کی ذمہ دو ذمہ داری ہیں, ایک اپنے دین پر قائم رہنا, دوسرا اپنے دین کا مددگار بننا. یہ موٹے الفاظ میں کہہ رہا ہوں, ایک اپنے دین پر قائم رہنا, کہ ہر حال میں اپنے دین پر قائم رہو. ہم حال والے نہیں ہیں, ہم تو حکم والے. یہ پہلے میں نے کہا تھا اور یوسف صاحب فرماتے تھے ہم حال والے نہیں ہیں, ہم تو حکم والے. یہ دلیل دیتے تھے, دیکھو ہم نماز ہر موسم میں پڑھتے ہیں, ہم موسم کے پابند نہیں ہیں. دوسری دنیا کی قومیں موسم کے بھائی گرمی ہے چھٹی کر دو, یہ بات کام نہیں کرے گا, تو گرمیوں کی چھٹیاں. جن جن ملکوں میں سردی زیادہ ہوتی ہے وہ سردیوں میں چھٹی کرتے ہیں, یہ کتنا کام نہیں کریں گے چھٹی کر دو. کہ ہماری کوئی چھٹی نہیں, ہم تو ہر حال میں کام کریں گے, کیونکہ ہم بندے ہیں. ہم کون ہیں؟ ہم ہر حال میں کام کریں. اسے فرماتے ہیں ہماری نماز سردیوں میں بھی آئے گی, گرمیوں میں آئے گی, بارش میں بھی آئے گی. ہمارا حج سردیوں میں آئے گا, ہمارا گرمیوں میں آئے گا, ہمارا رمضان. دوسری قوموں کے مہینے مقرر ہیں گرمی کے سردی کے, ہمارے نہیں ہیں. اسلامی مہینے وہ بدلتے رہتے ہیں تان کی وجہ سے. کیا مطلب کہ ہم ہر حال میں حکم والے, گرمی ہوگی تو بھی حج کریں گے, سردی ہوگی تو بھی حج کریں گے, تو بھی روزہ رکھیں گے, کیونکہ ہم حال والے نہیں ہیں حکم والے. کہ ہر حال میں جس وقت اللہ کا جو حکم ہوگا وہ ہم کریں گے, ان کو سچے کہتے ہیں, ان کو کہتے ہیں سچا. سچا کون ہے؟ کہ جو ہر حال میں اللہ تعالیٰ کے حکموں کو صحیح طریقے سے ادا کرے, صحابہ اور رسول کے طریقے پر. ان کو سچا کہا جاتا ہے, ان میں ساتھ ہے کہ سچوں کے ساتھ رہو, وہ لوگ سچے ہیں, ان کے ساتھ ہم. یہ زندگی میں جو دوست وہ دعوت کی محنت سے سیکھی جاتی ہے, سچوں والی زندگی, سچے امبیاء کرام ہے, سچے صحابہ کرام ہے, عید والی زندگی. اس کو سیکھنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ ہم کو محنت دی. جس کو سیکھیں گے, پوچھنے کے بعد پوچھیں گے, یاد کرنے کے بعد یاد کریں گے, عمل کرنے کے بعد عمل کریں گے, تو زندگیوں میں ان شاء اللہ نکھار آ جائے گا. کیا آئے گا؟ نکھار آ جائے گا. پکی بات کہہ رہے ہیں, زندگیوں میں نکھار آ جائے گا. دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی لائے گی اللہ کی طرف سے. پچھلی بشارت ہے, ہم کو بشارت کیسی دی ہے؟ یہ بشارت ایسی دی ہے کہ من عمل صالحا من ذکر انسا وهو مؤمن ولنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم اجرهم باحسن ما كانوا يعملون. کہ جو لوگ ایمان لا کر اور پھر اچھے عمل کریں گے, ایسے بندوں کو دنیا میں جینے کے لیے پاک زندگی دیں گے. یہ نکلی ہوئی زندگی, پاک زندگی دیں گے, یہ پاک زندگی جیئیں گے. ان کی زندگی پریشانیوں سے پاک ہوگی, ان کی زندگی گناہوں سے پاک ہوگی, ان کی زندگی حسرت اور پچھتاوے سے پاک ہوگی. جی ہاں, اور ان کی زندگی میں کیا ہوگا کہ ان کے اسباب میں برکت ہوگی, ان کی دعاؤں میں قبولیت ہوگی, ان کی دعاؤں میں قبولیت ہوگی, ان کے اسباب میں برکت ہوگی, ان کی عمروں میں برکتیں ہوگی. پاک زندگی کی یہ اثرات ہیں, یہ بشارت ہے کہ جو لوگ ایمان لا کر ہمارے سارے کے ساتھ زندگی گزاریں گے, ایسے لوگوں کو دنیا میں جینے کے لیے پاک پاک زندگی. یہ تو دنیا میں ہوگا, جو حقوق کی ادائیگی کے ساتھ، حقوق کے پورا کرنے کے ساتھ، اطمینان اور چین کے ساتھ زندگی گزاریں گے. لوگ ان سے محبت کریں گے، وہ لوگوں سے محبت کریں گے، کیونکہ ایمان کی برکتوں میں سے محبت بھی ہے. جیسے ہماری دعوت کے ذریعے سے لوگ محبت کرتے ہیں، چاہے کسی ملک کا ہو، کسی علاقے کا ہو، جماعت آئی ہے، محبت کرتے ہیں لوگ، وہ جماعت والی بھی محبت کرتے ہیں. یہ ایمانی محبت کہلاتی ہے. نفسانی محبت نہیں ہے کہ خوبصورتی پر، مالداری پر بھی محبتیں ہوتی ہیں، وہ نہیں، وہ غلط ہے. یہ ایمانی محبت ہے. کہتے ہیں ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا. جو لوگ ایمان لائیں گے، نیک عمل کریں گے، ان کے لیے محبتوں کا انتظام کریے اللہ کہتے ہیں. پاک زندگی میں یہ ہوتا ہے، تو یہ بشارت ہے اللہ کی طرف سے کہ زندگی میں پاک صاف ستھری ہو جائے گی. اللہ کا حق بھی ادا کریں گے، مخلوق کا حق بھی ادا کریں گے، اپنے نفس کا حق بھی ادا کریں گے، اپنی ذات کا بھی حق ہوتا ہے. ہر آدمی کا اس کی ذات، ہر آدمی پر اس کی ذات کا حق ہے. وہ لوگ نہیں جانتے کہ میری ذات کا مجھ پر کیا حق ہے. ہاں، اپنی ذات کی ضرورت جانتے ہیں، میرے کھانا ہے، پینا ہے، کپڑا ہے، یہ تو ضرورت ہے. وہ تو جانور بھی جانتا ہے، نہیں جانتا جانور اپنی ضرورت. پھر تمہاری ذات کا تم پر کیا حق ہے، یہ سوال ہے کہ تمہاری ذات کا تمہارے اوپر کیا حق ہے. میرے بھائیوں، ہماری ذات کا ہمارے اوپر یہ حق ہے کہ ہم اپنے آپ کو دوزخ سے بچائیں، یہ ہم پر حق ہے. حکم ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم و اہلیکم نارا. اے ایمان والو، اپنے آپ کو، اپنے اہل و عیال کو، گھر والوں کو دوزخ سے بچاؤ، یہ حق ہے. کیونکہ اگر یہ نہیں بچائے گا تو اور کوئی نہیں بچائے گا. آدمی اپنے آپ کو دوزخ سے نہیں بچائے گا تو کوئی دوسرا دوزخ سے نہیں بچائے گا. یہ سب سے بڑا حق ہے کہ اپنے آپ کو دوزخ سے بچاؤ. تو دوزخ سے کیسے بچیں گے؟ کہ دوزخ سے بچیں گے دین سیکھ کر. کیسے؟ دین سیکھیں گے تو دوزخ سے بچیں گے. دین پر چلیں گے تو دوزخ سے بچیں گے. تو چلنے کے لیے سیکھنا ضروری ہے. تو چلنے سیکھنے کے لیے محنت کرنا ضروری ہے. جب چلنے سیکھنے کی محنت کریں گے تو دین جتنے گی میں آپ چلا جائے گا. مالداری ہوگی تو مالداری کا دین آئے گا، غریب ہو تو غریبی کا دین آئے گا. ہاں، غریب ہوگا تو اس کے اندر غریبی کا دین آئے گا. تو پتہ چلے سترہ لکھی ہے نا، اس کا ایک حصہ غریبوں کے لیے ہے، ایک حصہ مالداری کے لیے. ہاں، جو غریبی سے پڑھے ہوئے انہوں نے غریبی کی بدل بتائی ہے، تاکہ وہ وجہ سمجھے کہ غریبی میں بھی بدل جاتے ہیں، مالداری میں بھی بدل جاتے ہیں، تندرستی میں بھی بدل جاتے ہیں، بیماری میں بھی بدل جاتے ہیں. اس سے ایمان طرف ہی کرتا ہے تو آج میں پریشان نہیں ہوتا. تو اس لیے کہتے ہیں جو دین سیکھے گا وہ دوزخ سے بچے گا. تو دین میں یہ ساری باتیں آ جائیں گی. اس لیے میرے دوستوں، دین سیکھنا اور دین کو زندگی میں لانا یہ ہماری امت کا، اس امت کا اثر تھا. اپنی ذات سے دیندار بنتے ہوئے دوسروں میں دین لانا، اس کی یہ محنت ہے. اس لیے کہتے ہیں کہ اپنی زندگی کی ترتیب بناؤ. کیا بناؤ؟ اجاڑنے سے کوئی کام نہیں ہوتا کہ اجاڑ کے چلے گئے تبلیغ پہ، ایسا ہے کہ اجاڑنے سے کوئی کام نہیں ہوتا، اور چھوڑ دینے سے بھی کوئی کام نہیں ہوتا. تو پھر کیا کہنا کہ ترتیب بنانی پڑے گی. اجاڑ کے چلے گئے بیوی بچوں کو چھوڑ چھاڑ کے، تکلیف ہوگی، نہیں ہوگی، اور اسی میں ڈوب گئے، دوسرا کام ہی نہیں ہے تو یہ بھی نہیں ہوگا. تو پھر کیا کرنا پڑے گا کہ ترتیب بنانی پڑے گی. حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ نبی کے ذمے ہوتا ہے کہ عمل بھی بتاوے، نیت بھی بتاوے، ترتی بھی بتاوے. یہ تین چیزیں نبی کے ذمے ہوتی ہیں کہ یہ عمل ہے، اس کی یہ نیت ہے، اس کی یہ ترتیب ہے. جیسے نماز کی نیت، نماز کا عمل، نماز کی ترتیب. نماز کی نیت بھی بتائی، پھر نماز کا عمل بتائے، نماز قائم کرو، پھر ترتیب بتائی. پہلے قیام ہوگا، پھر روکو ہوگا، پھر سیکھتا ہوگا، پھر فائدہ ہوگا، پھر سلام ملے گا. یہ ہے نا جس کو ترتیب کہتے ہیں. کہ ترتیب تو یہ تین نہیں بنتا. ہماری زندگی میں ترتیب نہیں ہے. کمرہ ہو تو بس کما میں کرنا ہوگا. اب دن کر آئے گا. اللہ نے نمازوں کی ترتیب بنائی ہے، بنائی نہیں پانچ نمازوں، روزوں کی ترتیب بنائی ہے، حج کی ترتیب بنائی ہے، زکات کی ترتیب بنائی ہے. اللہ نے اپنے حق کے لیے ترتیب بنائی ہے کہ یہ میرے حق ہے. اور بھی ڈالا ہمارے اوپر ترتیب ڈالے. ایماندار ہے تو 40-42 کا زکات ادا کرنا, رمضان میں تو چھوٹے زکات, اور ماتا ہو جاؤ تو زکات میں جانا, تو 5 وقت کی نماز پڑھنا, سب کے پر عبادت. یہ تعلیم ہے ایسے بھی میرے دوستو مسلمان پر اپنے دین پر قائم رہنے کے لیے اور اپنے دین کی مدد کرنے کے لیے ترتی بنانی, تاکہ دین پر قائم بھی رہے. یہ انفرادی ہے, ہر آدمی اپنے دین پر قائم رہے اور اپنے دین کا مددگار بنے, یہ اجتماعی ہے. نصرت اجتماعی ہے. ایک آدمی دین کی کیا مدد کرے گا, جس میں ایک آدمی کو جمع نہیں دیتے, جمع کرنا کے دیتے, ایک آدمی کیا کرے گا, کتنے میں پڑ جائے گا, ایسے کیسے بنے. ایک کو نبیتے جمع کرے تاکہ مختلف صلاحیتیں مختلف چیزوں سے کام ہو جائے. ہمارے ذمے ہے میرے دوست کہ زندگی میں استقامت بھی ہو, زندگی میں نصرت بھی ہو, اس کے لیے ترتیب بنے. ترتیب بنے گی تو سارے کام ہو جائے. یہ دونوں میں ترتیب نہیں ہے اس لیے دشواری ہو گئی. انہیں ترتیب بناؤ. کمائیوں کا بھی وقت ہے, آرام کا بھی وقت ہے, اور دین کا بھی وقت ہے. کماؤ بھی, آرام بھی کرو, کیونکہ یہ دونوں نہیں ہوگے تو باقی کام نہیں ہونے کے. کمائی لگائی لیں گے تو کیا کریں گے. کمانا بھی ضروری ہے, آرام کرنا بھی ضروری ہے, اور آخرت بنانا بھی ضروری ہے. اس لیے اللہ نے ترتیب بنائی ہے نمازوں کی, روزوں کی, زکاتوں کی. ایسے میرے دوستو اپنے دین کی نصرت کی یہ ترتیب کرنا ہے. ایک وقت اس کام کے لیے نکالو اور اس میں اس کام کو سیکھو اور کرو, دوسروں سے کراؤ, تاکہ اللہ تعالیٰ نے جو نصرت کی ذمہ داری ہم پر ڈالی ہے اس کے راستے کھلے. کیا کھلے؟ اس کے راستے کھلے. راستے اس لیے کھل کہتا ہوں کہ مختلف حیثیت کے لوگ ہوتے ہیں. تعلیم تجارت کا دین سمجھے گا, زمیندار زمینداری کا دین سمجھے گا, مزدور مزدوری کا دین سمجھے گا. اس محنت سے مزدوری میں میرا یہ دین ہے, تجارت میں میرا یہ دین ہے, زمینداری میں میرا یہ دین ہے, بیمار بیماری کا دین سمجھے گا. یہ مقصد ہے. اس محنت کے ذریعے سے روح دین کی طرف ہو جاتا ہے, تاکہ ہر حال والا ہر ایسے بھی اپنا دین کو سمجھے اور اپنا دین کا پابند بنے. پانی پڑنے سے ساری چیزیں زندہ ہو جاتی ہے, اس محنت سے یہ سب چیزیں زندہ ہوگی. بیمار بیماری کا دین سنبھالے گا, ایماندار ایمانداری کا دین سنبھالے گا, غریب غریبی کا دین سنبھالے گا, مزدور مزدوری کا دین سنبھالے گا. کیونکہ ان سب چیزوں کا دین ہے اور اس کی فضیلتیں ہیں. اس کی کیا ہے؟ عادت فرماتے ہیں کہ ہمارا ہر شعبے کے مسائل ہیں, ہر شعبے کے مسائل ہیں. تجارت کے مسائل, تجارت کے مسائل, نماز کے مسائل, نماز کے مسائل, ہر شعبے میں یہ بات. آپ تجارت کرو اس کی بھی فضیلت ہے, آپ کھیتی کرو اس کی بھی فضیلت ہے, مزدوری کرو اس کی بھی فضیلت ہے, نوکری کرو اس کی بھی فضیلت ہے. یہ نہیں کہ نوکری فقط دنیا کا کام ہے, ایسا نہیں ہے. نوکری کی بھی فضیلت ہے. یہ فرماتے تھے. مطلب وہ فضائل لوگ سیکھتے نہیں ہیں, اس لیے تبلیغ میں فضائل سنائے جاتے ہیں. مزدوری کے کیا فضائل ہے؟ مزدور ہے, کولی ہے, نہیں اس کے فضائل ہیں. ایک آدمی مزدور ہے, صبح سے شام تک کام کرتا ہے, شام کو تھک کر چور ہو جاتا ہے, وہ دیندار ہے. تو فرماتے ہیں جب وہ شام کو تھک کر کے چور ہو جائے گا, اللہ شام کو ہی اس کی مغفرت کر دے گا. مزدوری کے فضائل ہیں, ہر چیز کے فضائل ہیں. جن سیکھنے سے وہ بات سامنے آ رہی ہے. اس لیے ہر طبقے کو ہم بلاتے ہیں اپنے ساتھ, وہاں ساتھ چلو, وہاں ساتھ نکلو, تاکہ اپنے اپنی جگہ کا دین ان کو مل جائے. اس لیے بارش یہ کام نفے کے لحاظ سے بارش کے پانی کی طرح سے ہے, اور ضرورت کے لحاظ سے بھی بارش کے پانی کی طرح سے. بارش کے پانی کی ہر ایک کو ضرورت ہے, کہ اس کے بغیر کوئی چیز زندہ نہیں ہوگی. ایسے یہ محنت اتنی ضروری ہے. اسی ہر شعبے والے کو اپنے دین کی خبر اور اپنے دین کا احساس ہو. مجھے تجارت میں تجارت کا دین چاہیے, حج کرے تو حج کا دین چاہیے. تو یہ اس محنت سے وجود میں آتا ہے. سمجھ میں آئی بات؟ پھر سیکھے گا, پوچھے گا, یاد کرے گا, اس طرح دین آتا ہے. یہ محنت اس لیے اس کی ترتیب کرنا ضروری ہے. ایک وقت ہماری ضرورتوں کا ہے, ہمارے آزاد کا ہے, ایک وقت ہمارے دین کا ہے. اس کے لیے انہوں نے کہا کہ زندگی میں سے ایک مرتبہ سے آپ میں نے لگاؤ کرو اور کام کو سمجھ لو. یہ اتنا ترتیب ہے. پہلی چار مہینے لگا کر کام کو اچھی طرح سمجھو اور پھر موت کر دو تیرے وہ ترتیب کے ساتھ ہر سال کا چیز تھا مہینے کے دن ترتیب بتائی جاتی ہے تو اپنی دنیا کے ساتھ تمہاری دین کا لگا ہو جائے گا. وہ یہی کہنا ہے کہ ہماری دنیا کے ساتھ ہمارے دین کا جاگ تاکہ ہمیں روشنی ملے دنیا کی غفلت سے چھٹکارا ہو جائے. اس لیے یہ ترتیب کہہ لیے پھر اللہ تعالیٰ توفیق دے تو اس میں آگے بڑھو جیسے دو مال کما تھا پھر مال سے آگے بڑھو باقی پتی میں دیتا وہ پتی بنتے ہیں ایسے اس میں سال میں ہر سال چار چار میں لگا ہوئے جیسے صاحب آگے بڑھے ابو بکر صدیق نے تھوڑا لگایا دونوں نے آدھا لگایا دوسرے لوگوں نے تہائی تہائی لگایا اس طرح لوگوں کی حالتیں مختلف ہیں تو ذمہ داریاں بھی مختلف ہیں. یہ ترتیب بنانی ہے زندگی میں اس لیے عرض ہے میرے پاس کہ اپنی زندگی کی ترتیب بنانے سے زندگی انشاءاللہ آخرت والی بن جائے گی اور جس زندگی سے آخرت بنے گی اسی زندگی سے اللہ دنیا بنا لے گا. جس زندگی سے آخرت مجھے اجڑتی ہے اسی دنیا بھی اجڑتی ہے. ایک ہی بات جسے آخرت بنانے والی زندگی بنانی ہے اس کی برکت سے اللہ دنیا بنا لے گا اس کی برکتیں آئے گی. پہلے برکت ملتی ہے پھر بدلہ ملتا ہے. دنیا میں مسلمان کو برکتیں ملتی ہیں اس کے نیک اعمال کی نیک کاموں کی اور آخرت میں اس کا بدلہ دیں گے. نماز کا بدلہ بھی ہے نماز کی برکت بھی ہے زکات کا بدلہ بھی ہے زکات کی برکت بھی ہے ذکر کی برکت بھی ہے ذکر کا بدلہ بھی ہے. ہر چیز کے ساتھ یہ کہ اللہ دنیا کی برکتیں بھی دیں گے آخرت کا بدلہ بھی دیں گے. پھر بھی کوئی نہ کرے تو وہ کب نصیب ہے اور کیا کہیں کہ اللہ برکتیں دینے کے لیے بھی تیار ہے. برکتیں دے کر دنیا کے مسائل کو آسان کر دیں گے. مسلمان کو برکتیں ملتی ہیں اس کے مسائل ختم ہو جاتے ہیں مشکلات ختم ہو جاتی ہیں. اسے برکت مانگی گئی ہے اللہم بارک لنا فیما آتیتنا ولا تحرمنا برکت ما آتیتنا. اے اللہ جو چیز ہم کو دی ہے اس کی برکت دے ہم کو اس کی برکت سے محروم نہ فرما. تو تھوڑا دیا ہے لیکن اس میں برکت ہو گئی. اللہ نے کسی نہیں لکھے بظاہر صدقات میں کہ مسجد میں سے پوتی نکل آیا وہ برکت ہو گئی. تو برکت سے سب چیزیں بنتی ہے دنیا کی آسانیاں. اس لیے کہتے ہیں اللہ سے برکت مانگو اور برکت کے لیے ایمان تقوی چاہیے. کیا چاہیے آدمی ایمان والا بنے تقوی پرہیز کرے پابند بنے کے پھر برکت دے دے. فائدہ ہے ایمان تقوی کے بغیر برکت نہیں ہوتی. ایمان پر تقوی پر یعنی ایمان کے ذریعے اللہ سے اطاعت کرے تقوی کے ذریعے سے خدا کی نافرمانی سے بچے یہ برکتیں لانے کا ذریعہ ہے. بھگوان نہ حضرت بڑا آمن ہو وقت پاؤ پتہ نہ لے ان برکات سمائے والا. اگر یہ شہروں میں رہنے والے لوگ اپنی زندگی ایمان پر لائیں اپنی زندگی تقوا و تہارت اور پرہیزگاری پر لائیں ہم ان کو برکتیں اوپر سے بھی دیں گے نیچے سے بھی دیں گے. انعام ہے تو بات سمجھ میں آ رہی ہے. تو سمجھ بات آئے تو آدمی اپنے آپ کو اپنے آپ کا فیصلہ کرے کہ مجھے تو یہ کرنا ہی کرنا ہے. جسے نکاح ہے تو قبول کیا سوچے گا بولو نہیں میں نے نکاح قبول کیا ختم. وہ بیوی میچور کب تک کے موت تک اس کو اب تک کہتے ہیں اب تو ہو گیا یعنی دل نے ایک چیز قبول کر لی. ہمیں بھی اللہ تعالیٰ سے یہ کرنا ہے کہ ہم اس کے بندے ہیں تو اس کی عبادت کریں گے اس کی اطاعت کریں گے اس کے دین پر رہیں گے. اللہ سے معاملہ کریں اللہ سے معاملہ کر کے کوئی کھوٹ میں نہیں اترا کیونکہ اللہ بیپاری نہیں ہے کہ ہم سے کمائے بلکہ اللہ تو غریب ہے وہ ہم کو دے گا. جو اللہ سے معاملہ کرتا ہے اللہ اس کو دیتے ہیں. کسی مسلمان کی طرف ہنستے تہرے سے ملو تو بھی ثواب ملے گا. ہاں ہنستے چہرے سے اسے ملے تو بھی ملے سواب ملے گا. یہ سب کا ہے اتنا ہی اللہ دے رہے دینے کی بات ہے سمجھ نہیں بات. اللہ سے بڑھ کر دینے والا کوئی نہیں ہے اسی لیے نہیں کراتا اس کا دین ہے. اس لیے ہم کہتے ہیں کہ اپنے آپ کو اس کے لیے تیار کرو اور ہر حال میں تیار کرو انشاءاللہ حالات بدل جائیں گے. گھبرانے کی بات پھر حدیث میں ہے کہ حالات بدلنے والے ہیں. صحابہ سے فرمایا حالات بدلنے والے ہیں گھبراؤ مت. جو حالات تم چاہتے ہو اللہ وہ لائے گا. دیکھو انہوں نے شکایت کی تھی کہ ہمارے حالات بہت تنگ ہیں تو فرمایا حالات بدلنے والے ہیں. اللہ کی سنت ہے صبح ہوتی ہے شام ہوتی ہے رات ہوتی ہے حالات بدلتے رہتے ہیں. گھبرائیں نہیں جو حال ہے اس کا دین دیکھ رہے بس پھر اگلا حال برکتوں والا آئے گا. ان معروف سے یوسرا یادو کو دشواری کے پیچھے آسانی ہے یادو کو دشواری کے پیچھے آسانی ہے. یہ تعلیم دی نفس گھبراتا ہے شیطان کراتا ہے
کوئی
کیسے پڑی ہوئی ہے یہ سب ہے, لیکن یہ جھنجٹ میں کام کرنا ہے. کیا کرنا ہے؟ مددگار ہے.
ریلوے آپ کو بول فرمائے, ماشاء اللہ فرمائے.